بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر وقت امام کے حضور ادا احترام کے لیے ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے اور انشاءاللہ خدا نے ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے انتہائی احسان ہے خدا رمضان میں ایک بار پھر موقع نصیب کیا کہ ہم اپنے زمانے کے حالات کو سوچیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پہلے بیت اتھار علیہ السلام نے مومن کی صفات میں سے یہ صفت بیان کی ہے کہ مومن اپنے زمانے کے حالات کو جانتا ہوتا ہے اور اللہ کے نبی نے مسلمان کی یہ علامت رکھی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے غم سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا فرمایا کہ جو اس طرح بے خبر ہو دوسرے مسلمانوں سے وہ مسلمان نہیں ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پوری دنیا میں پیش آ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ بہت تاریخی دور ہے یعنی حقیقت یہ ہے کہ جو ایک سال گزرا ہے یہ کم سے کم فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تناظر میں یہ کم سے کم 100 سال کا شاید اہم ترین سال تھا جس سے ہم گزرے اس میں ظاہر ہے کہ بہت بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں بڑی بڑی شخصیتیں شہید کر دی گئی ہیں لیکن ان تمام شہادتوں کے پیچھے ان تمام قربانیوں کے پیچھے بہرحال خدا کی طرف سے نصرت کے وعدے ہیں خدا کی طرف سے فتح کے وعدے ہیں انشاءاللہ اس نصرت خدا اور فتح مبین کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد جو افراد ہمارے کام کے طریقہ کار کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے ہم جو مختلف واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ تبصرہ کرتے ہیں اور آخر میں مزید جو سوال آپ کی طرف سے آتے ہیں اس کے جواب میں اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوال کا جو طریقہ کار ہے وہ محدود ہے صرف لکھ کر ہے کسی بھی صورت میں اس کے علاوہ ہم نہیں کر پائیں گے تو جو میرے خیال میں آپ کو چٹس وغیرہ یہ دیں گے تو آپ اس کے اوپر اپنے سوالات کو لکھ سکتے ہیں وہ سوالات یہ یہاں پہنچا دیں گے اور انشاءاللہ ہم انہیں جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے جو گزشتہ ایک سال میں پیش آیا وہ کیا نتیجہ دے گیا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں شروع میں بہت سارے سوال تھے کہ جو 7 اکتوبر کو فلسطین کی طرف سے انجام پایا آیا وہ صحیح تھا یا وہ غلط تھا بہت سارے لوگوں نے اس کو سازش تعبیر کیا بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا شاید ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو یہ سوچ رہے ہوں کہ فلسطین کے کاز کو اس سے فائدہ نہیں ہوا ممکن ہے کچھ لوگ سوچتے ہوں ہمارے خیال میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ گزشتہ ایک سال میں جو کچھ ہوا اس نے فلسطین کے کاز کو وہ فائدہ پہنچایا جو 70 سال میں نہیں پہنچا تھا اس میں چند چیزیں ہیں جو سب سے اہم ہیں جو کم سے کم اس زمانے کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے سب سے اہم تھی وہ یہ ایک سال پہلے تقریباً ایسا لگ گیا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ اب ختم ہو گیا جو ہونا تھا وہ ہو چکا مثلاً نعوذ باللہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہاتھ سے جا چکا مسلمان حکومتیں جن کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے بدقسمتی سے وہ صہیونی اور قابض حکومت کے ساتھ ساز باز کرنے کو تیار ہو چکے جہاں پہ موجودہ قبلہ ہے ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ مسجد نبوی ان کے اوپر جو حاکم آل سعود ہیں وہ پیش پیش تھے صہیونی حکومت کے ساتھ رابطے میں، اور جو باقی چھوٹے چھوٹے ممالک تھے ان کو رابطے کرنے میں دیر نہیں لگ رہی تھی. کہیں پہ سننے میں آتا تھا کہ مثلاً جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے، ٹورسٹ جا رہے ہیں دبئی جیسے شہر میں، تو یہ سب چیزیں ہو چکی تھیں. اس کے بعد صرف ایک مرحلہ تھا جس میں کچھ اعلانات ہونے تھے، جس کے بعد تمام اسلامی ممالک نے ایک ایک کر کے اس قابض ریاست کو قبول کر لینا تھا. یہ بھی تقریباً یقینی ہے کہ صہیونی حکومت کی طرف سے غزہ کے اوپر حملے کا منصوبہ بن چکا تھا، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ کچھ عرصے میں مسلمان حکومت تو تسلیم کر ہی لے گی اسرائیل کو، اس کے ساتھ ساتھ صہیونی حکومت غزہ پہ حملہ کرے گی، اور غزہ پہ حملہ کر کے وہ جس کو کہتے ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے کچھ لیڈرز کو وہاں سے نکال لے گی، اور پھر غزہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا. فلسطینی جو رہنما تھے انہوں نے اس بات کو احساس کر دیا کہ اگر ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا پھر کبھی موقع حاصل نہیں آئے گا، پھر ہم ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہوں گے. کیونکہ ایک دفعہ اگر یہ ممالک اعلان کر دیتے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں پھر معاملہ ختم ہونا تھا، پھر کچھ نہیں بچنا تھا، پھر ہم یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ بعد میں تعلقات توڑ لیں گے. نہیں، تو اس موقع پر فلسطینیوں نے یہ احساس کیا کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے، جتنے جو کچھ کرنے کا ہم نے سوچا تھا، یہ اس کا آخری موقع ہے. اگر کر لیا تو کر لیا، ورنہ پھر نہیں کر پائیں گے. تو انہوں نے اپنی کام کو انجام دیا. اس کے اوپر تفصیل سے مختلف ایک سال کے دوران آپ لوگوں نے مختلف چیزیں سنی بھی ہیں، اس کے اوپر میں آپ کا وقت نہیں لوں گا کہ جو کچھ انجام پایا وہ کیا تھا. الحمدللہ رب العالمین، اس کے نتیجے میں فلسطینی ایک اور مرحلے میں داخل ہو گئے. 40,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں کم سے کم. بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ شاید 8,000 سے 10,000 لوگ ابھی بھی ملبے کے اندر ہوں گے، جن کی لاشیں نہیں ملی، جن کی لاشیں نہیں ملی، جن کو ہم لاپتہ کہہ رہے ہیں. لاپتہ 3 دن تک تو لاپتہ ہو سکتا ہے، لیکن 3-4 دن کے بعد پھر لاپتہ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. لیکن شہید کیوں نہیں کاؤنٹ کیا جا رہا؟ چونکہ ان کی ڈیڈ باڈی ابھی ملبوں کے نیچے سے نہیں نکلی. تو اندازہ ہے کہ تقریباً شاید کوئی 8-10,000 لوگ ابھی ملبے کے نیچے ہوں گے. چونکہ ظاہر ہے کہ تقریباً جو بیان کرتے ہیں، میں ان ارقام کے اوپر، ان اسٹیٹسٹکس کے اوپر بہت زیادہ اعتماد نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیان کرتے ہیں کہ اندازاً 70% بلڈنگز غزہ کی ختم ہو چکی ہیں. ایک شہر جہاں پر 22 لاکھ لوگ رہ رہے ہوں اور وہاں 70%، چلیے 70% ممکن ہے کوئی کہے مبالغہ ہو، شاید اصل فیگر 60% ہو، شاید 75% ہو، ہمیں کیا معلوم، لیکن ظاہر ہے کہ پھر یہ بہت بڑی فیگر ہے. تو یہ سب لوگ شہید ہو گئے. تقریباً ساری آبادی اپنے گھروں سے باہر چلی گئی، کئی کئی مرتبہ، ایک مرتبہ یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں. تو بعض آبادیوں نے 6-6 مرتبہ ہجرت کی ہے. اب ظاہر ہے کسی آبادی کو آپ 6 مرتبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کریں، آپ اس کی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ. ان سب کے باوجود اچیومنٹ کیا ہے؟ ان سب کے باوجود جو فلسطینی حاصل کر سکے وہ کیا ہے، اور جو صہیونی حکومت کو نقصان پہنچائے وہ کیا ہے؟ چند منٹس لے کر اس کو ہم بیان کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلی بات تو یہ کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عالمی سطح پر فلسطین کا مسئلہ اس وقت دنیا کا اہم ترین مسئلہ بن گیا. وہ مسئلہ جو بالکل انڈر کارپیٹ ہو گیا تھا، وہ ختم ہونے والا تھا، ایک دم سے واپس آیا. پوری دنیا میں اس وقت اہم ترین مسئلہ یہ ہے. یعنی ہم شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے پوری دنیا میں کبھی لوگ اتنے کسی مسئلے پر روڈ پہ نہیں آئے تھے جتنے اس وقت دنیا میں فلسطین کی خاطر روڈ پر آ گئے. یہ میرے خیال میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سے آج تک نہیں ہوا تھا. تو یہ بہت بڑی بات تھی. دوسری بات یہ کہ جو ایک خواب تھا کہ صہیونی حکومت کا، کہ ہم حملہ کریں گے، کچل دیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا، اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گا کہ یہ اسٹریٹجی ہے کیا اسٹریٹجی. تو وہ خواب ان کا ختم ہو گیا. ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ بھائی آپ نے ایک سال تک فلسطینیوں کو کچلنے کی کوشش کی ہے، سب سے بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں فلسطینیوں کی یہ ہے کہ فلسطینی عوام ابھی تک مقاومت کے ساتھ کھڑے ہوئے، یعنی ایک سال میں بھی ایسا نہیں ہوا، حتیٰ ایک سال کے بعد، کہ فلسطینیوں نے یہ کہا ہو کہ ہم مقاومت سے نعوذ باللہ بیزار ہو گئے، یہ مقاومت کے لیڈر ہیں جو انٹرنلز میں چھپے ہوئے ہیں، جاؤ جا کے نکال دو. نہیں ہوا ایسا. ساری کوششوں کے باوجود ابھی تک صہیونی حکومت ان فلسطینی لیڈرز کو پکڑنے میں ناکام ہوئی ہے. عوام ابھی تک مقاومت کے ساتھ ہے. یہ جو کام ہوا ہے یہ انسانیت کی تاریخ میں کم ملکوں نے کر کے دکھایا ہے. اتنی بے بسی کے عالم میں اتنے شہید اتنے سے اتنے کم علاقے کے اندر سے دے کر بھی وہ مقاومے میں، بہت بڑی بات ہے. یہ ابھی تک نہیں ہوا تھا. ایک اور بات جو اس کے ساتھ ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ کام عرب قوم پرستی کی بنیاد پہ نہیں کیا ہے، یہ کام دینی جذبے کے تحت کیا ہے. یہ بات جو ہے یہ غیر معمولی ہے. ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں دنیا کے ملکوں سے دین ختم ہو رہا ہے، دین مٹ رہا ہے. جس دور میں دین مٹ رہا تھا اس دور میں ایک قوم کھڑی ہوئی اور اس نے تاریخ کی بے مثال قربانی دی ہے. قومیت کے نام پہ نہیں دی ہے، دین کے نام پہ دی ہے، اور اس کے ساتھ خدا کے اوپر اپنے یقین کا اظہار کیا ہے کہ مثال کے طور پر ٹھیک ہے کسی فیملی کے سارے لوگ مارے گئے اور ابھی بھی وہ خدا پہ یقین کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سال میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس سے انہوں نے صرف فلسطین کے کاز کو فائدہ نہیں پہنچایا ہے، انہوں نے دینداری کو پوری دنیا میں فائدہ پہنچایا ہے. پوری دنیا میں دینداری مضبوط ہوئی ہے کہ دین کے نام پر وہ کام ہو سکتا ہے جو بے دینی کے نام پہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی میرے خیال میں. تیسری بات جو ہوئی کہ ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے دنیا کا میڈیا، غلط معنی میں دنیا کے میڈیا یا مستقبل یا غاصب اپنی کوئی بات دنیا کو قبولوانا چاہتے ہوں تو ان سے کہتے ہیں یہ عالمی رائے عامہ کا اظہار ہے. تو مثال کے طور پر امریکہ کوئی بات منوانا چاہتا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ نہیں کہے گا یہ امریکہ کی رائے ہے، وہ کہتا ہے یہ عالمی رائے ہے، گلوبل اوپینین ہے. تو اقوام متحدہ کے اندر مثلا عراق کے خلاف قرارداد پاس کریں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ عالمی رائے ہے. اب اس وقت دنیا کے اندر کسی بھی طریقے سے یہ دھوکے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ عالمی رائے ہے جو اسرائیل نے کیا ہے. کیوں؟ پوری دنیا کی عوام سڑکوں پر ہے. اگر عالمی رائے وہ ہے جو اسرائیل نے کیا ہے تو جو دنیا میں سڑکوں پر ہے یہ کون ہے پھر؟ تو اس ایک سال میں پوری دنیا کے سامنے ایک بات ثابت ہو گئی، وہ یہ کہ اگر کوئی عالمی رائے ہوتی ہے، اس وقت عالمی رائے فلسطین کے ساتھ ہے، اس وقت اسرائیل کے خلاف ہے. تو پوری دنیا میں بہت کم ہی کوئی ملک ایسا ہوگا کہ جو اس وقت اسرائیل کے ان ظلم کے اندر، جنایتوں کے اندر اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہو، ظاہر ہے سوائے امریکہ کے، وہ باقی سب وہاں سے فارغ ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی. ایک اور جو بہت بڑا کام ہوا وہ یہ کہ صہیونی حکومت نے 75 سال میں جتنے دعوے کیے تھے، 70-75 سال اس کی عمر سے جتنا گزرا ہے، وہ تقریباً سارے دعوے نابود ہو گئے ایک سال کی قربانیوں سے. ایک سال کی قربانی دی، 40-50 ہزار لوگ شہید ہوئے، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ وہ سارے دعوے ختم ہو گئے. وہ کیسے؟ ایک ایک کر کے ہم دعوے کہتے ہیں اور آپ کو سمجھنے میں ظاہر ہے کہ کیوں دیر لگے گی کہ ختم ہو گئے. نمبر ایک، ان کا پہلا دعویٰ تھا گریٹر اسرائیل کا. گریٹر اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے ایک ملک بنایا ہے، ان کے بقول ایک ملک بنایا ہے، اس ملک کو ہم پھیلاتے رہیں گے. اور وہ پھیلانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ ہم نئی آبادیاں بنائیں گے، پوری دنیا سے یہودیوں کو بلائیں گے، وہ نئی آبادیوں میں جا کے بیٹھیں گے اور یہ ملک پھیلتا رہے گا. اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟ ایک سال کے اندر پھیلنا تو دور کی بات ہے، جہاں بٹھایا تھا وہاں سے واپس جا چکے ہیں. اور یہ 70-75 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جہاں سے لوگ بٹھائے گئے تھے وہ سب خالی کر کے واپس جانے پہ مجبور ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اسرائیل ہمیشہ پھیلنے کی طرف جا رہا تھا، یہ اسرائیل اب سکڑنے کی طرف جا رہا ہے. یہ ابھی تک نہیں ہوا تھا، الحمدللہ رب العالمین یہ کام انجام پا گیا۔ دوسری بات، اگر ہم ایک سال پہلے ہوتے اور ہمارے سامنے کوئی یہ کہتا کہ صہیونی انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی سب سے اچھی ایجنسی ہے، تو ہم میں سے اکثر دوست احباب واٹس ایپ کے اوپر اس جملے کو بھیج دیتے، ہاں سب سے اچھی، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں تھا کسی کو۔ ابھی بھی ہمارے کچھ دوست احباب کہیں گے کہ دیکھیں انہوں نے نصر اللہ کو مار لیا نا، اس کا مطلب ان کی انٹیلیجنس بہت اچھی ہے، انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو مار لیا، اس کا مطلب ان کی انٹیلیجنس بہت اچھی ہے۔ تو میں ان تمام دوستوں سے ایک بات کہوں گا کہ انٹیلیجنس کو مجھے اگر اچھی ہو تو استعمال کس کے خلاف کرنا چاہیے، وہ دشمن کہ جو ایران میں بیٹھا ہوا ہے یا وہ دشمن جو غزہ میں بیٹھا ہوا ہے؟ جو غزہ میں بیٹھا ہوا فلسطینی فوجیوں کو مار رہا ہے، اگر میرے پاس انٹیلیجنس ہوتی تو میں سب سے زیادہ وہاں پہ جا کے پکڑتا۔ تو ایک سال کی اگر انٹیلیجنس میرے پاس اسٹرانگ ہوتی تو میں جا کر اب تک ان تمام مقاومت کے لیڈرز کو فلسطینی ختم کر چکا ہوتا، ان کی ساری سرنگوں کو برباد کر چکا ہوتا۔ ایک سال کے اندر مقاومت ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ انٹیلیجنس ایجنسی کہ جو دوسرے ملکوں کے اندر ایک کمرے کے اندر ہونے والے حالات کو جانتی ہے، وہ انٹیلیجنس ایجنسی فلسطینیوں کو اب تک کیوں نہیں ختم کر پائی جو غزہ جیسے چھوٹے سے علاقے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ان کی انٹیلیجنس، اور انٹیلیجنس سے کیا کہوں؟ بہت سادہ سی بات ہے، مجھے کہ بھائی انٹیلیجنس ہے آپ کے پاس، آپ کی انٹیلیجنس کہ آپ کو یہ نہیں بتا پا رہی کہ ایرانی کب میزائل حملہ کرنے والے ہیں؟ اگر یہ بتا پا رہی ہے تو اتنے ڈھیر سارے میزائل اسرائیل پہ گرے کیوں ہیں؟ ان کو نہیں گرنا چاہیے تھا، پھر یہ سب ختم ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ مسلسل گر رہے ہیں۔ اور نہ صرف ایرانیوں کے میزائل گر رہے ہیں، ابھی تک حزب اللہ، یمن، عراق اور خود غزہ، ان چاروں جگہوں سے میزائل گر رہے ہیں یا راکٹس گر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انٹیلیجنس کا کمپلیٹ فیلئر ہے، اس میں اب میرے نزدیک کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو ابھی بھی وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ بتاتے رہیں گے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، جس کو میں ابھی ڈسکس کروں گا۔ یہ دوسرا فیلئر، تیسرا فیلئر۔ اب ایک اور آگے، ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کی فوج دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط فوجوں میں سے ایک فوج ہے، صحیح ہے؟ اب تک کا یہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ اچھا، اگر کوئی فوج ہونے کے باوجود آ کر عورتوں اور بچوں کو قتل کرے، ریزیڈینشل ایریاز کو تباہ برباد کرے، تو میں اپنے آپ سے پوچھوں گا یہ فوج طاقتور ہے یا کمزور ہے؟ اگر فوج طاقتور ہے وہ جائے گا فوجیوں کو ختم کرے گا۔ ایک جملہ لڑنے والے بولتے ہیں، کہتے ہیں سولجر ڈیزرو سولجر۔ سولجر کا کام یہ نہیں ہے کہ عورتوں بچوں کو مارے، سولجر کا کام یہ ہے سولجر کو مارے جا کے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ صہیونی فوج ہے، جائے فوجیوں کو مارے۔ اگر یہ فوجیوں کو نہیں مار پا رہے اور یہ جا کر عورتوں اور بچوں کو مار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ فوج نہیں ہے، یہ شکست کھا چکے ہیں۔ اور اب بہت سادہ سی بات ہے، پوری دنیا کے اندر ابھی تک صہیونی ریاست ایرانیوں کو نہیں کہہ سکی کہ تم نے عورتوں اور بچوں کو مارا ہے۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا، ان کو پتا تھا اس کے پیچھے بدنامی آنی ہے۔ اور صہیونی حکومت نے غزہ میں بھی اور لبنان میں بھی پیور سویلینز کو ہٹ کیا ہے۔ اچھا، کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صہیونیوں کو یہ نہیں پتا کہ اس سے بدنامی آنی ہے؟ ان کو پتا ہے کہ آنی ہے، لیکن پرابلم یہ کہ اس کے سوا کریں کیا، مشکل ساری یہاں پر ہے۔ تو وہ خود بخود اس دعوے کے خلاف اپنے ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم طاقتور نہیں ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ۔ اور پوائنٹ، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کا ہب اسرائیل کے اندر ہے، پوری ٹیکنالوجی، جو ہائی ٹیک انڈسٹریز ہیں وہ اسرائیل کے اندر ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ کہوں گا، کبھی موقع ملے جا کر اس کو اسٹڈی کیجئے گا، ایک سال میں ہائی ٹیک انڈسٹری کے ساتھ ہوا کیا اسرائیل میں، मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ये जो एक साल में इनको लॉस हुआ है, ये अगर आप 25 साल भी लगे रहे हैं, वैसे तो नहीं बचेंगे 25 साल, अगर होते इनके पास और ये लगे रहते, ये अब नहीं इसको जिंदा कर सकते थे, ये जा चुका मामला। रिवर्स माइग्रेशन जो हुई वो उसके अलावा हैं। मेरा अपने ख्याल है कि और भी बहुत सारी बातें हैं कि मसलन इन्होंने दावा किया था कि ये यहूदियों के लिए जन्नत की तरह एक मुल्क है, पूरी दुनिया में नामनी हो सकती है, यहां नामनी नहीं होनी है, मामला खत्म हो गया। एक और दावा ये किया था कि ये पूरे रीजन की वाहिद डेमोक्रेसी है। अब सबको पता चल गया प्योर डिक्टेटरशिप है, नेतन्याहू की डिक्टेटरशिप है, वो अपनी ही अवाम को कुचलने को तैयार है अगर उसको अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप बचानी है। तो मैं समझता हूं एक साल के अंदर अगर कोई थोड़ा सा भी अपनी अकल को इस्तेमाल करे, ये सारे दावे खत्म हो चुके हैं। लेकिन ये मुझे मालूम है सहयोनी हुकूमत अभी भी इन दावों पे इसरार करेगी। वो ये क्यों कर रहे हैं, अब इसके ऊपर जाना पड़ेगा कि इनकी स्ट्रेटजी है क्या, अब किस हालत में ये स्ट्रेटजी हम डिस्कस कर रहे हैं, जबकि उनकी फौज नहीं जीत पा रही। अब जबकि उनकी फौज नहीं जीत पा रही तो उनकी स्ट्रेटजी क्या है, इसको हमें अर्ज करना है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैंने और आपने बचपन से नाम सुने हलाकू खान, चंगेज खान, कुछ लोग शायद न माने लेकिन उन्हीं नामों में एक नाम तैमूर लंग है। अच्छा, ये नाम किसके लिए मशहूर है, और आज के दौर में मिसाल के तौर पर शायद कोई हिटलर को भी इसी लाइन में ले आएगा, ये नाम किसके लिए मशहूर है? कम से कम हलाकू खान, चंगेज खान, तैमूर लंग, ये मशहूर है इस बात के लिए कि ये शहरों में दाखिल होते थे, अगर वो शहर तस्लीम हो जाते थे तो उन्हें छोड़ देते थे, और अगर वो शहर मुकाबला करते थे तो ये वहां पर दाखिल होकर खोपड़ियों के टावर बनाते थे। तो ये लोगों को कत्ल करते थे और उनके सरों से मीनार बनाते थे, ये मशहूर था। अच्छा, अपने आप से हमें पूछना पड़ता है, भई हलाकू खान मिसाल के तौर पर ये सरों का मीनार बनाता था, ये गुस्से में बनाता था या ये कोई स्ट्रेटजी थी? ये सिर्फ गुस्सा नहीं था कि वो इंतकाम लेगा, इंतकाम लेने के लिए मीनार बनाने की क्या जरूरत है, वैसे ही जाके मार दो, नहीं, ये गुस्सा नहीं था, ये स्ट्रेटजी थी। स्ट्रेटजी क्या थी? स्ट्रेटजी ये थी कि हमारे असलहे से ज्यादा हमारा खौफ काम करे, खौफ असलहे से ज्यादा काम करे। अच्छा, ये ह्यूमन नेचर है, वो मिसाल के तौर पर किसी को आप कहें कि तुम्हारे पीछे सांप है तो वो डरेगा, तो क्या वाकई सांप होगा तो डरेगा? नहीं, तस्वुर सांप का काफी है उसको डराने के लिए, सही है, ये खौफ की निशानी होती है, खौफ होता है इस तरीके से। तो हलाकू खान अगर सरों के मीनार बनाता था तो क्यों बनाता था? इसलिए बनाता था ताकि लोगों के दिलों पे खौफ बैठ जाए, जब वो खौफ बैठेगा तो जो कौम मुकाबला करने की ताकत भी रखती होगी वो भी हथियार छोड़ के खड़ी हो जाएगी। सही है, सहयोनी स्ट्रेटजी क्या है? सहयोनी स्ट्रेटजी को आज की जबान में, क्योंकि आजकल बमबारी होती है, हलाकू खान के ज़माने में सर कटते थे, बमबारी नहीं थी, अब बमबारी के जमाने में इस स्ट्रेटजी को कहते हैं बर्न्ड लैंड, जमीन को जला दो, खत्म। अब वो जमीन को कैसे जलाएंगे? बमबारी करके। तो मिसाल के तौर पर कोई शहर की तस्वीर खींचे तो उसे क्या नजर आए? सिर्फ जलती हुई बिल्डिंग्स, बर्न्ड लैंड। अच्छा, बर्न्ड लैंड की स्ट्रेटजी क्या करती है? वही करती है जो हलाकू खान के सर के मीनार करते थे। तो क्या करेंगे, वो किसी जगह के ऊपर वहशियाना बमबारी करेंगे, उस बमबारी की तस्वीरें निकालेंगे, वो तस्वीरें अपने सारे दुश्मनों को भेजेंगे और उनको ये कहेंगे कि तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो तुम हो फिर अगले। ये उनकी स्ट्रेटजी। अच्छा, ये स्ट्रेटजी कोई नई स्ट्रेटजी है? नहीं, सैकड़ों साल पुरानी है, होता ही यही था। अच्छा, ये इन्होंने और जदीद दौर में किससे सीखी है? अमेरिका से सीखी। अमेरिका ने कब ये किया था? एटम बम बरसा के, या हमारे साथ हो वरना बर्न लैंड है। पाकिस्तान के साथ भी क्या ये कहा था इन्होंने? हाँ कहा था, उन्होंने कहा था या आप हमारे साथ हैं या फिर स्टोन एज में। स्टोन एज का मतलब क्या है? वही बर्न लैंड आप गए। ये एक हिकमत अमली है। ये हिकमत अमली क्या काम करती है? बहुत काम करती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। नंबर एक, एक पीस ऑफ लैंड जला के दिखा दो। वो इन्होंने कहां पे किया है? गजा में जला के दिखा दिया। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये है कि लोगों के ऊपर अपनी बर्तरी की दहशत जमाओ। किसकी बर्तरी? इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, इंफॉर्मेशन। बताओ कि हम बर्तर हैं, हम सुपीरियर हैं, तो तुम हमारे सामने इंफीरियर हो और तुम्हें जलाने में हमें देर नहीं लगेगी। ये इस स्ट्रेटेजी का पार्ट है। चलती है नहीं चलती है? बहुत चलती है। छोटी छोटी कौमें तो इसके तसव्वुर से ही शिकस्त खा जाती हैं कि अगर ये होना है तो भाई ठीक है, खत्म हो गया मामला, हम नहीं, हम लड़ने के मूड में नहीं है फिर। सही है, गजा में ये स्ट्रेटेजी चल गई है क्या? नहीं चली। बर्न लैंड एक महीने में बन गया था, 11 महीने मुकावमत अभी भी चल रही है। डेड बॉडीज का ढेर 2-3 महीने में लग गया था, शहर कब्रिस्तान बन चुके थे, अभी तक जंग चल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बर्न लैंड की स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, फलस्तीन पे काम नहीं कर रही। अच्छा, अगर काम कर रही होती तो इसका असर सबसे पहले कहां पे पड़ना था? आपको पता है ये दो पीस हैं, एक गजा की पट्टी है जो मगरिब की समत में है और एक मशरक की समत में पट्टी है जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं। जो वेस्ट बैंक है वो एक्चुअली मशरक की तरफ है, लेकिन उसको वेस्ट बैंक इसलिए कहते हैं, वो दरियाए उर्दुन का मगरबी किनारा है। अगर गजा के अंदर बर्न लैंड की स्ट्रेटेजी ने काम करना था तो सबसे पहले जिसने तस्लीम होना था वो वेस्ट बैंक के लोग थे। वो तस्लीम नहीं हुए, वहां से अभी भी रॉकेट फायर हो रहे हैं, वहां से अभी भी जवान अपने मुकाबलों को कर रहे हैं। इसका मतलब है फलस्तीन के मामले में बर्न लैंड ने काम नहीं किया। और निशानी क्या है? और निशानी यह है कि इसराइली फौजी अभी तक गजा के अंदर मर रहे हैं। इसका मतलब है कोई मुकाबला कर रहा है अभी तक। और मिसाल के तौर पर लीडर्स अभी तक नहीं पकड़े गए, उनकी डेड बॉडीज सामने नहीं आई हैं। इसका मतलब यह है कि ये काम नहीं कर रहा है। नेतन्याहू वो अहमक है जो अब वो स्ट्रेटजी लेकर लुबनान में जा रहा है। अगर इस आदमी के पास अकल होती, और अकल शायद एक गलत माना में हो, अगर कोई और रास्ता होता, इसके पास कोई और रास्ता नहीं रहा है, इसके पास सिर्फ एक रास्ता है, बर्न लैंड की स्ट्रेटजी पे जाए। वो जा चुका है फलस्तीन में, गजा में, उसने काम नहीं किया है, अब आया है लुबनान में। अब इसके पास क्या रास्ता है? इसके पास सिर्फ एक रास्ता है, दोबारा बर्न लैंड पे जाए। ये लुबनान में भी यही काम कर रहा है। तो नेतन्याहू ने एक अपील भेजी है, बहुत कहता हूं बेशर्मी है इंटरनेशनल मीडिया की। बीबीसी ने भी लिखा है अपील, जबकि वो धमकी थी। और अपील ये थी कि उसने लुबनानियों से कहा कि अगर आप हिजबुल्लाह का साथ छोड़ दें तो आप गजा बनने से बच जाएंगे। इसको बीबीसी ने लिखा है अपील है। ये अपील नहीं है, ये धमकी है। किस बात की धमकी है? वो ये कि हम बर्न लैंड तुम्हारी तरफ भी ला रहे हैं। सही है, नेतन्याहू ये क्यों कर रहा है जबकि फेल हो चुका है? उसके पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। तो अभी वो क्या करेगा? मिसाल के तौर पर वो क्या करेगा? वो बेरूत को तहस नहस करेगा, जितने भी हिजबुल्लाह के रेजिडेंशियल एरिया थे ऑलमोस्ट सबको खत्म कर देगा। अच्छा, उसके बाद उसकी ख्वाहिश क्या होगी? उसकी ख्वाहिश ये होगी कि लुबनानी हिजबुल्लाह से हाथ उठा लें और उनको इसराइल के सामने खड़ा कर दें। क्या फलस्तीन में ये हुआ था? नहीं हुआ था। लुबनान में हो जाएगा? कोई चांस नहीं है। अब सवाल एक है, क्यों नहीं हो रहा? दूसरी जगह हो जाता था, पाकिस्तान में हुआ है, दूसरी कौमों के साथ हुआ है, यहां पर क्यों नहीं हो रहा है? यहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। वो क्या है प्रॉब्लम? ये आती है, मेरा दिल चाह रहा है कि आप एक दफा दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, प्रॉब्लम ये है कि जिस कौम के अंदर बिल्कुल क्रस्ट है, ये जिस कौम के अंदर इज्जत नफ्स की कीमत, इज्जत नफ्स की कीमत मौत से ज्यादा हो, وہ قوم اس اسٹریٹجی پہ سر نہیں جھکاتی ہے. بس اگر کوئی قوم یہ کہے ہمارے نزدیک اپنی عزت موت سے زیادہ قیمتی ہے, تو آپ موت کی دھمکی دے کر اس کو ذلیل نہیں کر سکتے. ہاں اچھا, اگر کوئی قوم ایسی ہو جس کے سامنے جان کی قیمت عزت سے زیادہ قیمتی ہو, جان عزت سے زیادہ قیمتی ہو, تو وہ عزت دے دے گی جان بچانے کے لیے. لیکن جس کے سامنے عزت کی قیمت اور زیادہ ہے وہ جان دے دے گی, عزت بچا لے گی. ان قوموں نے سید الشہداء سے یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمارے نزدیک عزت قیمتی ہے, عزت قیمتی ہے. لا اوتیکم بیدی ایتا الذلیل ولا فر فرار العبید, میں ذلت کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ میں غلاموں کی طرح میدان چھوڑ کے جاؤں گا. ہیہات من الذلہ, سید الشہداء سے سیکھ لیا. جن قوموں نے سید الشہداء سے یہ بات سیکھ لی ہے ان پر برن لینڈ کی اسٹریٹجی کام نہیں کرتی ہے. صحیح ہے, فلسطین میں غزہ میں نہیں کیا ہے, ویسٹ بینک میں نہیں ہوا ہے, لبنان میں ابھی تک نہیں ہوا ہے, آگے بھی نہیں ہوگا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اسٹریٹجی ایران میں چل جائے گی؟ ہرگز نہیں چل سکتی. اگر دنیا میں کہیں بالکل کوئی چانس نہیں ہے چلنے کا تو وہ ایران ہے. جب یہ غزہ میں نہیں چلی تو یہ ایران میں کہاں چلے گی, عراق میں کہاں چلے گی؟ اس کا کوئی چانس نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ صہیونی حکومت کی آخری اسٹریٹجی بھی ناکارہ ہو چکی ہے. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. ان کی آخری اسٹریٹجی یہی تھی کہ بھائی ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. اب اس اسٹریٹجی کا جس کو کہتے ہیں نا, ایک ہاتھی تو نکل گیا ہے, ایک دم باقی ہے. وہ دم کیا ہے؟ ذہنوں کے اوپر پروپیگنڈا کی بمباری کر کے ان کو ڈرا دو. اس میں وہ مشغول ہیں اس وقت پوری طاقت کے ساتھ. تو مثال کے طور پر آپ کو تصویریں نظر آئیں گی, بیروت میں یہ ختم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. اچھا, ہم میں سے بعض لوگ بیروت کی بلڈنگیں ختم ہوتا دیکھ کر اس سے زیادہ پریشان ہو رہے ہوں گے جس کی وہ بلڈنگ تھی. ہم میں سے بعض لوگ اس بندے سے زیادہ پریشان ہو رہے ہوں گے جس کی بلڈنگ گری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ مادہ پرستی ہے اور اس کے اندر آخرت پرستی ہے. اس جنگ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے, ہم میں سے سیکھنے والوں کو اس جنگ نے بہت کچھ سکھایا. اور وہ سب سے بڑا لیسن جو ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے وہ یہ کہ یہ جو تباہ کرنے والی اسٹریٹجی ہے, برن لینڈ اسٹریٹجی, یہ کہاں فیل ہو جاتی ہے؟ کیونکہ دشمن کے پاس اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا ہے. اب میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن اب جب یہاں تک آ گیا ہوں تو کہہ رہا ہوں, یہی یزید نے کرنا چاہا تھا, یہی عبید اللہ ابن زیاد نے کرنا چاہا تھا, عمر سعد نے کرنا چاہا تھا. برن لینڈ, خیمے جلا دو, لاشیں پامال کر دو, سروں کو نیزوں پہ لگا دو, بازاروں میں لے جاؤ, درباروں میں لے جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے. وہاں چلا تھا؟ نہیں چلا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہوگی وہاں یہ نہیں چلے گا. اصل مسئلہ یہ ہے. فلسطینیوں نے 50 سال لگائے امام حسین کی محبت کو سیکھنے میں, وہ 50 سال ضائع کیے انہوں نے. 50 سال کے بعد ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی ہمیں یہ سیکھنا پڑے گی. اچھا, یہ کیسے سمجھ میں آئی؟ 1992 میں شہید مقاومت. اب واقعاً دنیا میں کچھ لوگ ہیں جن کو شہید کہتے وقت انسان کے اندر سے ذرا عجیب سی ایک آواز آتی ہے. تو ابھی تک ذہن سید نصر اللہ کی شہادت کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے, حقیقت یہ. لیکن الحمدللہ شہادت بہت بڑا فخر ہے اور سید نے یقیناً اس کی آرزو میں اپنی ساری زندگی گزاری تھی. خدا انشاءاللہ ان کو ان کے سید, ان کے سردار مولا سید الشہداء کے ہمراہ محشور فرمائے انشاءاللہ. تمام شہداء کی عظمت کے لیے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے, اہل بیت اطہار کی مزید قرب کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد, محمد وعجل فرج. جب سید مقاومت لیڈر بنے 1992 میں سید عباس موسوی کی شہادت کے بعد. اس کے بعد انہوں نے کچھ فتوحات کی اور ان فتوحات کے نتیجے میں انہوں نے اسرائیل کو لبنان سے باہر نکال دیا. جب انہوں نے اسرائیل کو لبنان سے باہر نکالا تھا تو یہ پہلی دفعہ ہوا تھا اس وقت 50 سال میں کہ صہیونی حکومت کسی ملک میں گھسی تھی اور شکست کھا کے باہر آئی تھی. اس وقت فلسطینیوں کو یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ حزب اللہ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. حزب اللہ کو بنے ہوئے 20-25 سال سے زیادہ نہیں ہوئے تھے اور فلسطینیوں کو مقابلہ کرتے ہوئے 50 سال سے اوپر ہو چکے تھے. تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ 20 سال میں وہاں پہنچ گئے جہاں 50 سال میں نہیں پہنچے تھے. اب مثال کے طور پر ایک مقابلہ کرتے, چھوٹی سی ایک بات ہے. اب یاسر عرفات ظاہر دنیا سے جا چکا ہے, لیکن جب یاسر عرفات اسی بیروت میں پھنس گیا تھا صہیونیوں کے ہاتھوں, اس نے اپنے اور اپنے فوجیوں کی جان بخشی کا معاہدہ کر کے اپنے آپ کو یہاں سے پل آؤٹ کر لیا تھا اسی بیروت کے اندر. یاسر عرفات پھنس گیا تھا 1984 میں, اور اس کے قریب میں ایگزیکٹ سال شاید مجھے یاد نہ ہو لیکن 1984 تھا, وہاں پہ پھنس گیا تھا. اس کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا تھا, اس نے مقابلے کا راستہ ترک کیا تھا, اسلحہ چھوڑ کے وہ لبنان سے اپنی اور اپنی فوجیوں کی جان بچوا کے باہر نکل گیا تھا. صہیونی یہ سمجھ رہے تھے لبنان بھی یہی کرے گا, صہیونی یہ سمجھ رہے تھے فلسطینی بھی یہی کریں گے. تو وہ کافی وقت تک انتظار کرتے رہے کہ یحییٰ سنوار ایک پروپوزل بھیجے گا کہ میں اور میرے فوجی غزہ سے سیفلی باہر نکل جائیں, اس کے اوپر ڈائلاگ کر لو. نہیں ہوا. کیوں؟ انہوں نے یہ بات سیکھ لی تھی کہ ہمیں جان نہیں بچانی, ہمیں جان دینی ہے. بس یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. جب تک میں اور آپ اس چکر میں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس میں جان نہیں دینی ہے, دشمن بھی جانتا ہے پھر اس کو, وہ ہمیں وہیں پھنسائے گا جہاں ہم آخری جگہ پہ پہنچ جائیں گے اور کہیں گے جان نہیں دینی ہے تو پھر سرنڈر کرنا. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نہیں جان دینی ہے, پھر ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کی ساری اسٹریٹجی وہیں ختم ہو جاتی ہے. تو اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی اسٹریٹجی ختم ہو گئی ہے. ان کے پاس جو کچھ زور اسلحہ تھا وہ یہ استعمال کر چکے ہیں. ایران پہ حملہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اپنے فیس کو بچانے کے لیے کچھ تو کریں گے. تو ممکن ہے کسی کونے کھدرے میں کسی آئل فیلڈ کے اوپر, کسی غیر اہم جگہ کے اوپر کوئی حملہ کر کے, کوئی دھماکہ کر کے یہ کہیں کہ ہم نے کام پورا کر لیا. عین ممکن ہے کہ یہ کام کریں. اگر انہوں نے کوئی لائن کراس کی پھر بہت برا ہے, یہ ان سب کو پتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے. ایران علاقے کے اعتبار سے پاکستان کے رقبے کے دگنا بڑا ہے, کم سے کم دگنا بڑا ہے ایران. صحیح. وہ تقریباً 40 سال سے جنگوں کی زد میں بیٹھے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے 1980 میں انقلاب کے آتے ہی جنگ شروع ہو گئی تھی. 1980 سے کم یہ لوگ جنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. 1991 میں جب صدام حسین نے کویت پہ حملہ کیا تھا تو اس کے بعد امریکہ آیا تھا. کس کو مارنے کے لیے آیا تھا؟ 36 ملکوں کی فوج لے کے. ایران کے لیے آیا تھا. اس کے بعد 2001 میں پھر دوبارہ وہ آیا اس ایریا کے اندر. کس کو گرانے آیا تھا؟ سب کو معلوم ہے ایران سے لڑنے آیا تھا. تو یہ ایرانی وہ ہیں جو 1980 سے جنگوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اچھا, ان کے اندر جذبہ جہاد, جذبہ شہادت ہے یا نہیں ہے؟ ابھی پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا اسرائیل کی آبادی, ایران کی آبادی, اسرائیل کا رقبہ, ایران کا رقبہ, اسرائیل میں جان دینے کی خواہش اگر کوئی ہو, اس کا کوئی مقابلہ ایران سے ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ایرانیوں نے طے کیا کہ ہم نے اس ملک کو ختم کرنا ہے, ان کو صرف ایک بہانہ چاہیے. وہ بہانہ اگر دے دیا انہوں نے, یہ ختم ہو جائیں گے. اچھا, اب اگلا سوال لوگوں کے ذہن میں آئے گا, اس سے پہلے کہ کریں جواب دے دوں. وہ کہیں گے ہمارے دوست احباب کہ مولانا اسرائیل کو تو ایران نپٹا لے گا، امریکہ کو کون نپٹائے گا؟ ظاہر ہے سب یہی کہیں گے کہ بھائی اسرائیل کو تو چلیں آپ کے بخور نپٹا لے گا. چاہیے میں آپ کو عرض کروں، جو دوست احباب حزب اللہ سے کبھی ملتے تھے وہ لوگ یہ کہتے تھے، آج سے چند سال پہلے تو وہ کہتے تھے کہ حزب اللہ ہی یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے ہم کافی ہیں، آپ لوگ امریکہ سے نپٹو. حزب اللہ ہی چند سال پہلے کہتے تھے کہ اسرائیل ہمارے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، ہم اسرائیل کو نپٹا دیں گے، امریکہ سے آپ لوگ نپٹو، ایرانیوں کو کہتے تھے. صحیح ہے؟ تو اب میں سوچتا ہوں اسرائیل کو میں ایران سے نہ ٹکراؤں، اس کے لیے حزب اللہ کافی ہے، امریکہ اور ایران کو ٹکراتے ہیں. اب بتائیں کہ امریکہ بچے گا یا ایران بچے گا؟ ایسے یہ بھی میں ایک بیچ میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں. بہت بہت اہم ایک تقریر آئی تھی چند دن پہلے، ڈپٹی سیکرٹری جنرل حزب اللہ مولانا نعیم قاسم کی، نعیم قاسم، انہوں نے اپنی تقریر میں ایک پارٹ بہت زبردست کہا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ہمیں مارنے آئیں گے، ہم مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں پہلے کس کی چیخیں نکلیں گی. ہاں، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر میں حزب اللہ میں ہوتا، ٹھیک ہے، اور 1992 میں میرے لیڈر کو مارا گیا ہوتا اور ایک اور نیا لیڈر آتا، اور 2006 میں ایک جنگ ہو چکی تھی جس میں بیروت تباہ ہوا تھا اور لوگوں کو اپنے علاقے چھوڑ کے جانا پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو میں 2006 سے اب تک اپنے لوگوں کو جو سویلین ہیں اس پہ ٹرین کروں گا کہ تمہیں گھروں کو چھوڑ کے جانا ہے. یہ جس کو کہتے ہیں انیویٹیبل ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. یعنی جب ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ کریں گے تو اسرائیل ہمارے علاقوں پہ بمباری کرے گا، جب وہ بمباری کرے گا تو ہمارے سویلینز کو اپنے علاقوں کو چھوڑ کے جانا ہے. تو یہ جو فلسطینی ڈسپلیس ہوئے ہوئے ہیں یا مثلاً لبنانی ڈسپلیس ہوئے ہوئے ہیں، کیا اس کے لیے یہ لوگ مینٹلی تیار ہوئے ہوں گے یا نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ 2006 سے تیار ہوئے ہوئے ہوں گے، کیونکہ 2006 میں بھی یہی ہوا تھا، چھوڑ کے جانا پڑا تھا. تو یہ پریکٹیکلی اس بات پہ تیار ہوئے ہوئے ہوں گے کہ ہمیں گھروں کو چھوڑ کر پناہ گزین حالت میں ادھر ادھر جانا ہے. میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، میرا خیال ہے انہوں نے یہ نقشہ بھی بنایا ہوا ہوا ہوگا کہ کتنوں کو عراق جانا ہے، کتنوں کو ایران جانا ہے، کتنوں کو کس ملک میں جانا ہے، یہ بھی بنا لیا ہوگا، یہ سب بن چکا ہوگا، کیونکہ یہ انیویٹیبل ہے، یہ بند آنکھوں سے بھی نظر آ رہا ہے کہ ہاں یہی ہونے والا تھا. چاہیے تو یہ سب ہو چکا ہوگا. اچھا، اب ان کی قوم شہر چھوڑ کر جانے کی تیاری کر چکی ہوگی، ان کی خواتین اس بات کے لیے تیار ہوئے ہوں گے کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہمارے شوہر شہید ہوں گے، ہمارے بھائی شہید ہوں گے، ہم سب یہ سب تیار ہوئے بیٹھے ہوں گے. صحیح ہے؟ اچھا، اسرائیلی تیار ہوں گے ان سب کاموں کے لیے؟ کوئی چانس ہی نہیں ہے. مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے، السلام علیکم، اور انشاءاللہ اس ادارے کی مزید تقویت کے لیے، اور انشاءاللہ ہم سب کی دینداری میں اضافے کے لیے، قرآن فہمی میں اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و عجل فرج. تو مثال کے طور پر اسرائیلی کیا اس بات کے لیے تیار ہوئے بھی ہوں گے؟ کیا یہ لوگ اسرائیل مرنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، یہ لوگ عیاشیاں کرنے آئے تھے. ان کو یہ بتایا تھا کہ تمہارے پاس ریٹائرمنٹ کا جتنا پیسہ ہے نا، اس سے تم یورپ میں وہ عیاشی نہیں کر سکتے جو ہم تم کو اسرائیل میں کرا سکتے. صحیح ہے؟ تم یورپ میں امریکہ میں ہوتے نا، تمہارا گھر اتنے سائز کا ہوتا، تم اسرائیل آؤ ہم تم کو اتنے سائز کا گھر دیں گے، اور یہاں تو سردی بھی نہیں ہوتی، یہاں گرمیوں میں مزے لینا، تم یہ کرنا وہ کرنا، یہ خواب دکھائے تھے انہیں. اب مصیبت آئی ہے. تو میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، پہلے چیخیں کس کی نکلیں گی؟ اسرائیل کی نکلیں گی. حزب اللہ تو دکھا دے گی، فلسطینیوں نے تو دکھا دیا انہوں نے کہ ہم مرنے پہ چیخیں، جنگ پہ نہیں چیخیں گے، جنگ کرتے رہو، جنگ لڑیں گے. صحیح ہے؟ تو ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین بہت بڑا محاذ دیکھ رہے ہیں، بہت بڑا محاذ دیکھ رہے ہیں، اور یہ نروس کا گیم ہے، نروس کا گیم ہے. آپ کہیں گے مولانا شہر تباہ ہو جاتے ہیں. 2006 میں جب وہ جنگ ہوئی تھی تو میں یہاں آیا تھا لاہور، اور میں نے اس وقت لیکچر دیے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے مولانا بالآخر یہ جنگ کے بعد شہر تو تباہ ہو جائے گا. تو میں ان سے کہتا تھا دیکھو دبئی میں 40 منزلہ عمارت بھی 2 سال میں بن جاتی ہے, کتنا ہی شہر تباہ کر لو اگر بنانے کا ارادہ ہو گیا 2 سال سے زیادہ نہیں لگیں گے, بن جائے گا دوبارہ. 2006 میں بیروت فلیٹ ہو گیا تھا, دوبارہ بن گیا تھا. غزہ پتہ نہیں کتنی دفعہ فلیٹ ہو چکا ہے, پھر دوبارہ بنتا ہے. صحیح ہے, جنگ آپ جیت جائیں یہ اہم ہے, اور لبنانی جیت جائیں گے یہ بیروت دوبارہ بن جائے گا. آج بھی حزب اللہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, انہوں نے ان لوگوں سے کہا ہے جو شہروں کو چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہو گئے, ان کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگ مطمئن رہیے گا, ہم مقاومت کے لوگوں نے آپ سے مقابلے کا وعدہ کیا ہوا ہے, ہم مقابلہ کریں گے اور آپ لوگ اپنے شہروں میں واپس آئیں گے, یہ واپس آ جائیں گے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہو جائے گا. تو اب وہ جو مسئلہ تھا یہ امریکہ ایران کے ساتھ کیا کرے گا, میں اس پہ آ جاتا ہوں بس چند منٹ اس پہ لے کے, پھر ہم سوال جواب پہ جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر امریکہ ایران پہ حملہ کر سکتا ہوتا تو آپ کے خیال میں 40 سال حملہ اس لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ نہیں کیا تھا؟ مثلاً اس نے کہا کہ ہم چلو رحم کھاتے ہیں ایران پہ حملہ نہیں کرتے, نہیں, انسانی ہمدردی کیا بیچتی ہے یہاں پہ؟ اس میں جرأت ہوتی تو پہلے دن کر سکتا تھا وہ, اگر اس نے کرنا تھا پہلے دن کر لیتا, ان میں انسانی ہمدردی کہاں آتی ہے؟ سوال یہ کہ کریں گی کیسے؟ آپ کہیں گے کیوں بھائی, اسرائیل کی آبادی کم تھی, امریکہ کی آبادی تو بہت زیادہ ہے. آپ میں سے جو کوئی امریکہ گیا ہے جا کے امریکیوں سے ملو اور ان سے پوچھو کہ 2 وقت کا کھانا نہ کھائیں برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ یقین مانیں میرے ایک دوست ٹائپ کے, میں ٹائپ کے اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ ان کو بھی محفوظ کر لوں, وہ یہ منظر دیکھتے تھے کہ امریکی فوجی دبئی آئے ہیں کسی بھی وجہ سے. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے مولانا میں نے امریکن فوجیوں کو دبئی لینڈ ہوتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, کہنے لگے مولانا مجھے تعجب ہوتا تھا ان امریکن فوجیوں میں 2-4 ہی گورے ہوتے تھے. تو میں نے کہا باقی کیا تھے یہ؟ کہنے لگا باقی یا فلپینی ہیں یا میکسیکن ہیں, امریکن ہے ہی نہیں. یہ بیچارے کیوں آئے امریکی فوج میں؟ پاسپورٹ لینے کے لیے. اتنے سال آرمی میں کام کریں گے پاسپورٹ مل جائے گا. یہ تمہارے خیال میں ایران سے لڑیں گے؟ نہیں لڑ سکتے, ان میں جذبہ نہیں ہے. آپ امریکہ کو کسی جنگ میں میدان میں اترتا نہیں دیکھیں گے, صرف ہوائی جہاز مائیں گے مارنے کے لیے, یہ میدان میں اترنے کے قابل نہیں ہیں وہ. اور غزہ نے ثابت کر دیا, اسرائیلیوں کے معاملے میں بھی ایسے ہی. تو بھول جائیں, کہیں سے کہیں تک کوئی چانس نہیں ہے ان ظالموں کے پاس. اب الحمدللہ صرف ایک بات ہے, ہم لوگ تو دور بیٹھے ہیں, ہم لوگ تو اس میدان کا محاذ کا حصہ ڈائریکٹلی نہیں ہیں, لیکن ایک بات ہے, اب جیم ہے سارا نفس کا. وہی جو شیخ نعیم قاسم نے کہا, کس کی چیخیں پہلے نکلیں گی, بس گیم سارا اس کا. اب میں آپ سے, جو ہمارے باس دوست احباب پتہ نہیں کیوں اس طرح سے ہو جاتے ہیں, تو میں ان سے عرض کروں گا کہ بھائی جب تک لبنانی عوام کی چیخیں نہیں نکل رہی, آپ کی کیوں چیخیں دور بیٹھ بیٹھ کے نکل رہی ہیں؟ ان کی تو نہیں نکل رہی, یہاں والوں کی پتہ نہیں کیوں چیخیں نکلنے جا رہی ہیں. آپ تو حوصلہ پک رہے ہیں, آپ کیوں ان کے خوف میں مرے جا رہے ہیں, ان کی انٹیلیجنس کے خوف میں؟ ان کی آپ کے اوپر کون سا میزائل گرنے والا ہے بھیا؟ خدا کو مانو, جو مقابلہ کر رہے ہیں وہ نہیں ڈر رہے تو تم کیوں ڈر رہے ہو؟ طاقت دکھاؤ, ہمت دکھاؤ. بلکہ میں تو دعا کروں گا خدا سے کہ خدا کسی دن ہمیں بھی اس قابل کرے کہ ہم اس کے دشمنوں سے لڑو, یہ قابل ان شاء اللہ تعالیٰ. بہرحال ہمارے خیال میں جنگ بہت اچھی جگہ پر ہے, گرچہ شہادتیں تو ظاہر ہوئی ہیں, بڑے بڑے لیڈر شہید ہو گئے, لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا جنگ بالکل سالڈ پلیس کے اوپر ہے, اس کا مقام بہت اچھا مقام ہے. الحمدللہ مقاومت انتہائی مضبوط ہے, میرا اپنے خیال ہے اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے. اچھا بس ایک آخری بات, کوئی یہ کہ مولانا حزب اللہ کو انہوں نے اوپر سے پوری لیڈرشپ صاف کر دی ہے, صحیح ہے؟ میں آپ کو بالکل گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, جب 92 میں شہید سید نصر اللہ لیڈر بنے تھے, انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ میں 10 سال بھی زندہ رہوں گا, یہ انہوں نے نہیں سوچا ہوگا. مجھے یاد ہے شاید میں نے ایک انٹرویو ان کا دیکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں میکزیمم سوچ رہا تھا کہ 6-7 سال زندہ رہوں گا, صحیح ہے؟ इन्होंने अपनी बाद की लीडरशिप को पहले 2-3 साल में बना लिया होगा, सही है? वो जो लीडरशिप बनाई होगी ना 2-3 साल में, अब उनके बच्चे लीडर बनने के काबिल हो गए होंगे। ये जो बड़े बड़े कमांडर शहीद हुए हैं ना, ये सब 60-60 साल की उम्र में शहीद हुए हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है, इनको बने हुए 30 साल हो चुके थे। इसका मतलब क्या है, इनके जानशीन 30 साल पहले से बनकर बूढ़े हो गए होंगे कि कब ये जाएगा तो हमारी बारी आएगी। अब तो उनकी औलादें मैदान में आ चुकी होंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कम से कम 3 लेवल लीडरशिप के तैयार बैठे होंगे, कम से कम 3 लेवल लीडरशिप के तैयार बैठे होंगे। आप मुतमईन रहें, इस तरह जाने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये भी मैं कितनी बातें कह रहा हूँ, आखिरी दफ़ा ये मैं आपको अर्ज़ करता रहा हूँ, ये मुकावमत की जो पिछली तारीखें हैं उसमें बिल्कुल क्लियर होता है, मुकावमत इस पे इन्हिसार नहीं करती कि हमारी करंट लीडरशिप बाकी रहेगी, कभी इन्हिसार नहीं करती, ये हमेशा जाती है, ये हमेशा होता है। तो ये तो 30-35 साल तक चलती रही है, इसने तो पता नहीं कितने नीचे बना लिए होंगे। आप उससे सब मुतमईन रहें, इससे कुछ नहीं होने वाला। और किसकी बात रहबर मुअज़्ज़म की बात से ज़्यादा मजबूत बात कहलाएगी, जब रहबर मुअज़्ज़म ने एक दफ़ा कह दिया कि हिजबुल्लाह को इन शहादतों से कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है फिर इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल अभी भी हमारी जो आरज़ू है वो तमाम लीडर्स की सलामती है, हमारे जो आरज़ू है वो तमाम मुजाहिदीन की सलामती है, लेकिन हम सबको मालूम है कि शहादतों से कोई नुकसान नहीं होने वाला होता है। इनकी इन शहदा के मकामात की अजमत के लिए, इन मुजाहिदीन की कामयाबी के लिए, और इंशाअल्लाह ज़ालिम सहयूनियत की नाबूदी और बर्बादी के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरा ख्याल है कि आप जो पेपर्स क्वेश्चन के हैं वो हम देना शुरू कर दें, और हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उनको जवाब देना शुरू कर दें। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। Oh my God, oh my God, oh my God, almost confirm ki main nahi padh paunga. Allah, ya na, Muhammad, ajjal faraj. Acha, ek baat sawal ke silsile mein thi, ek to ye ki bahut chote font mein mat likhiye, theek hai? Is tarah chote font mein likhna padhna kafi mushkil ho jata hai. अच्छा, दूसरी बात ये थी कि आप अपने बारे में एक जुमला भी मत लिखें। इस सवाल में शुरू में 2 लाइन में ये लिखा है कि खुद कौन है, ये हमें यहाँ नहीं चाहिए। हम किसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि कौन क्या कर रहा है सवाल करने वाला, तो हम उस बैकग्राउंड को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अपना सवाल लिखें। और दूसरी बात ये, किसी का नाम लिखने से गुरेज कीजिएगा, खासकर पाकिस्तान के किसी बंदे का नाम लिखने से, जिस पर बाद में मुझे मुश्किल पड़ जाए, बारे में सेंसर कर दूंगा अगर आपने लिखा भी होगा, लेकिन बहरहाल आप खुद भी कोशिश कीजिएगा कि मत लिखें। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। दौरे हाजिर में पाकिस्तान में रहते हुए जब हमारी हुकूमत फलस्तीन लुबनान के मुसलमानों के लिए कोई सख्त रद्दअमल और इकदाम नहीं कर रही, तो इस सूरत में इनफरादी तौर पर हर शिया मुसलमान की क्या जिम्मेदारी बनती है? मैं अभी पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में इतना ही सोच पाऊं कि ये जालिमों के खिलाफ कुछ ना करें, जालिमों का साथ देने के लिए ज्यादा आगे ना जाएं, तो मैं अभी तो यही कहूंगा कि भाई कम से कम तुर्की ना बने। वो जो कागज का शेर घुर्राता रहता है और पीछे से इसराइल की मदद करता रहता है, सही? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हुकूमत ने ऐसा कोई ड्रामा जाहिरी तौर पर अभी तक तो कुछ नहीं किया है। बहरहाल सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। आपके ख्याल में जो मेरी बेहतरीन सलाहियत है वो क्या है? मैं अपने तौर पे अपने लिए सोचता हूँ, मेरी बेहतरीन सलाहियत क्या है? मेरी बेहतरीन सलाहियतें 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये कि मुझे बोलना आता है, और दूसरी बात ये कि मैं कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, सही? मैं फलस्तीन और लुबनान के लिए क्या करूँगा? अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस कॉज के लिए इस्तेमाल करूँगा, मैं ही करूँगा। आपकी बेहतरीन सलाहियत क्या है? आप अपनी बेहतरीन सलाहियत को इस कॉज के लिए इस्तेमाल करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। अब आप में से हम में से हर शख्स जाए अपने आप से एक सवाल करे, मेरी बेहतरीन जिम्मेदारी क्या है, उस जिम्मेदारी को इस कॉज के लिए मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। आप ये काम कर लें, یہ وہ ہے جس پہ خدا ہم سے پوچھے گا. ہاں یہ کہ میری بہترین ذمہ داری اے تھی اور میں نے فلسطین کے لیے استعمال کیا زیڈ کو, یہ صحیح نہیں. آپ اپنی بہترین صلاحیت کو اس کے لیے استعمال کریں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اسپیئر ٹائم کے اندر جو چیز غیر اہم ہو اس کو اس کام کے لیے لگا دیں. نہیں, یہ نہیں کریں. اصل چیز کو دیکھیں, اصل آپ کی صلاحیت کیا ہے, اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. اب اس میں یہ تھا کہ کبھی اصل کا فرض کیجئے کام نہ ہو تو کوئی چھوٹی صلاحیت کو بھی استعمال کر لیں. مثلا کم سے کم صلاحیت, مثلا جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ کہیں گے بھائی مولانا ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم سوشل میڈیا پہ کچھ کر سکتے, بسم اللہ. لیکن جب سوشل میڈیا کی بات آئی تو میں ایک بات عرض کروں گا, اگر سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بے بنیاد خبر میں پھیلانے کا حصہ بنوں تو میں صہیونی ایجنٹ بن جاؤں گا. آپ سوشل میڈیا پہ کام کریں, ایسا نہ ہو کہ آپ غیر ارادی طور پر صہیونیوں کے لیے کام کرنے لگیں. مثلاً وہ کیا چاہتے ہوں گے, میں نے عرض کیا وہ سب سے زیادہ یہ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں پہ خوف بیٹھے. کوئی الٹی سیدھی چیز ایسی مت بھیجیے گا جس سے لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھے, یہ کام مت کرو. وہ کیا چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری میڈیا کی آواز بے اعتبار ہو جائے. تو اس کے لیے وہ کیا کریں گے, وہ کہیں گے المیادین نے یہ خبر بھیجی ہے جو جعلی ہوگی, وہ میں آگے بھیج دوں گا, اگلے دن پتہ چلے گا خبر جعلی تھی. تو لوگ یہ نہیں کہیں گے زیدی نے غلط خبر بھیجی, وہ کیا بولیں گے المیادین نے غلط خبر بھیجی تھی اور میں اس کا حصہ بن گیا کیونکہ میں نے بغیر چھان پھٹک کیے خبر آگے بھیج دی. کیوں کروں میں یہ کام؟ تو آپ جب بھی سوشل میڈیا پہ کام کریں اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا, نمبر ایک خبر سالڈ ہونی چاہیے, اس کے بغیر آگے نہیں بڑھائیں. نمبر دو خبر وہ نہیں ہونی چاہیے جو لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھائے, وہ خبر نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک ہم پاکستانیوں کا اور خاص کر اہل پنجاب کا ایک طریقہ کار ہے, وہ دھمکیاں مارنے کا اور بڑکیاں لگانے کا. حزب اللہ یہ کرتی ہے کیا؟ نہیں, وہ بڑکیاں نہیں مارتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مت دیکھو, جو ہم نے کر کے تمہارے ساتھ دکھایا وہ دیکھو. سید نے ایک تقریر میں کہا تھا اب مت دیکھنا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, اب یہ دیکھنا ہم کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے, اس کو سیکھیں. یہ باتیں کل یہ ہو جائے گا پرسوں وہ ہو جائے گا یہ مت کریں. سالڈ بات کریں, ایسی سالڈ بات کریں جس کے اوپر سٹینڈ کر سکیں. ہاں غلطیاں ہم سب کرتے ہیں, میں بھی کروں گا آپ بھی کریں گے, غلطیوں سے کچھ ہو جائے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارادی طور پر اپنے آپ کو ہلکا ثابت نہیں کریں, مضبوط ثابت کریں. تو وہ یہ جو صہیونی ہوتے ہیں یہ بعض اوقات کوئی غلط خبر پھیلا دیتے ہیں اور پھر ہمارے دوست احباب اس غلط خبر کو خوب گھماتے ہیں, دو دن بعد پتہ چلتا ہے غلط تھی, ہم مسخرہ بنتے ہیں ان کے ہاتھ میں. سکون سے کام کریں, جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں, جنگ آج ختم نہیں ہو رہی ہے. ایک دوست مجھے ملا, وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جب سے سید کی شہادت ہوئی ہے میری نیند حرام ہو گئی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہر تھوڑی دیر کے بعد خبریں دیکھتا ہوں ایران نے حملہ کیا یا نہیں کیا. اتنی کیا جلدی ہے, تم کون سا بٹن دبانے کے لیے وہاں بیٹھے ہو جو جاگ رہے ہو, جاؤ سو جاؤ, تو کون سا سو, اٹھو گے تو خبر مل جائے گی. اتنی کیا جلدی ہے, یہ جلدی یہ جنگ ایک دو دن میں ختم نہیں ہوگی, یہ جنگ چلے گی انشاءاللہ, امام کی تشریف آوری ہو جائے گی انشاءاللہ, اللہ چاہے تو انشاءاللہ. وقت امام کے حضور ان کے تشریف آوری کی دعا کے لیے درود بھیجیں, محمد و آل محمد. Over the years, Hamas and Hezbollah invested and developed an advanced missile program, but how come they don't invest in anti-aircraft system? Whereas that is how Israel hit both countries, Lebanon and Gaza. یہ بہت اچھا سوال ہے, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ابھی تک نہ غزہ میں نہ لبنان میں ایئر ڈیفینس سسٹم کام کرتا نظر نہیں آیا ہے, یہ ابھی تک کام کرتا نظر نہیں آیا. اچھا ہمارے پاس ایک کوشچن ہے وہ یہ کہ ایئر ڈیفینس سسٹم سے ہمارا مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارا مطلب ایئر ڈیفینس سسٹم سے اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں, وہ F-35 پہ کام نہیں کریں گی, وہ F-16 پہ کام نہیں کر پائیں گے, ان گنز کے اندر کی طاقت نہیں ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں ایئر ڈیفینس سسٹم تو کم سے کم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ کم سے کم مثال کے طور پر رشین S-400,
सिस्टम कितने का है? अंदाजन $3 बिलियन से ऊपर का है। हर मिसाइल का खर्चा कितना होगा? अंदाजन $3 मिलियन। सही है, हिजबुल्ला कैपेबल होगी इतना पैसा इन्वेस्ट करने पे? नहीं। गजा होगा? नहीं। अच्छा, क्या ये सिस्टम ऐसे होते हैं कि आप किसी घर के अंदर छुपा के रख सकें? नहीं, ये ऐसे नहीं होते। बहुत बड़ा एक सेटअप होता है, इसके लॉन्चर्स होते हैं, इसके रेडार्स होते हैं, इसकी कम्युनिकेशंस होती हैं, ये खामोशी से काम नहीं हो सकता। आज के ज़माने में जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं उनके मुकाबले में एयर डिफेंस सिस्टम वो नहीं है जो आप कंधे पर रख के एक रॉकेट फायर कर लेते थे। सैम मिसाइल्स, ऐसे एम मिसाइल्स, ये नहीं होता, अब बहुत सोफिस्टिकेटेड है। तो ईरान क्या करेगा? क्या ईरान के पास है? इसराइल के पास तीन किस्म के सिस्टम थे, क्या वो काम कर सके थे? नहीं। पता नहीं, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो, सब बेकार हो गया था, दबादब गिरे मिसाइलों के ऊपर। इसका मतलब ये कि इनकी इफिशेंसी बहुत लो रहेगी। ठीक है, S-400 जो रशियंस के पास थे, उसने यूक्रेनियन के सारे जहाज गिरा लिए क्या? नहीं, नहीं हो पाया। इसका मतलब है इस पे इन्हिसार करना मुश्किल है। ईरानियों के पास सिस्टम अपना है या नहीं है? बाज़ लोग कह रहे हैं S-400 ईरान में लग चुका है, पॉसिबली लग चुका हो। ईरान के पास अपना एक सिस्टम है जिसको इंग्लिश में बैवर कहते हैं, उसका असली तलफ्फुज अरबी का है बवार। बवार, सही, बवार 3 इनके पास जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। आया बवार 3 F-35 को कंट्रोल कर सकेगा जो स्टेल्थ है? दावा है कि कर सकता है, प्रैक्टिस में नहीं आया अभी तक। शायद ईरानी जो सरप्राइज इसराइलियों के लिए अपने पास रखे हुए हैं वो यही हो कि इनको एक दफा 100 तैयारों के साथ हमला कर लेने दो। मुमकिन है, तो अभी ये 100-100 तैयारी भेजते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जब भेजते हैं, तो मुमकिन है ईरानी ये सोचते हों कि ठीक है एक दफा ये भेज ही देते, और मुमकिन है कि हम कुछ नहीं कह सकते, असं उसकी नौबत ही ना आए। मुमकिन है, क्यों? अभी एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को पकड़ा इसराइलियों ने इसराइल से, पॉसिबली वो शायद फॉक्स न्यूज का था या पता नहीं किसी और का था, उसने उस डैमेज को डॉक्यूमेंट कर दिया जो ईरानी मिसाइल्स ने इसराइल पे किए थे, और इसराइल ने उसको छुपाने की कोशिश की थी, उसे डॉक्यूमेंट कर दिया। इसराइली उसको पकड़ के ले गए, अब पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। प्रोबेबली उसने या उसके जैसे लोगों ने ये रिपोर्ट कर दिया है कि ईरानियों ने 20 F-35 खत्म कर दिए हैं। सही है? इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है कि ईरान की फिजाई हदूद में F-35 कभी दाखिल होगा ही नहीं। पॉसिबिलिटी ये है, अगर दाखिल होता है, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है। दूसरा मसला क्या है जो बहुत बड़ा मसला है? ईरान छोटा मुल्क नहीं है, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी बाउंड्रीज चारों तरफ फैली हुई है। आपने देखा है, ये छोटा सा एक जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, अगर आप पाकिस्तान को देखें या मिसाल के तौर पर जैसे चिली एक मुल्क है उसको देखें, हम लोग स्ट्रेच्ड कंट्रीज हैं। नॉर्वे को देखें, ऊपर से नीचे न्यू स्ट्रेच है। अच्छा, ईरान के नक्शे को जाके आप देखें तो क्या नजर आता है? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर रेक्टेंगुलर। इसका मतलब क्या है? इस मुल्क में कोई भी नाजुक जगह कमर के बराबर नहीं है, ये चारों तरफ से फैला हुआ मुल्क है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इनके पास, बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मिसाल के तौर पर इनके वेस्ट से ईस्ट तक शायद 2000 किलोमीटर के ज्यादा फासला है, यानी ऑलमोस्ट उतना ही फासला जितना शायद ईरान की आखिरी बॉर्डर से इसराइल तक का होगा। तो बहुत बड़ा फायदा है इनके पास, तो इनका एयर डिफेंस काफी काम कर सकता है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। लेकिन गजा और बेरूत में मैं ये तसव्वुर नहीं कर रहा कि वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम एप्लीकेबल हो पाएगा, मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे हो पाएगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आल मोहम्मद। इट इज अनलाइक इसराइल टू वेट फॉर रिटेलिएशन
is USA election playing into this situation, what to expect? Biden to ulta keh raha hai. Biden to ye keh raha hai ki mujhe lag raha hai Netanyahu hamare election se khel raha hai. Aur usne ye kaha ki shayad mujhe to ye lag raha hai ki wo ye kar raha hai. Mera nahi khayal America ka election sirf Netanyahu ko retaliation se rok raha hoga. Ye nahi kar payenge. असल नेतन्याहू को ये पता है कि अगर मैं रिएक्शन दूंगा इसराइल की एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ेगी. क्यों? कितनी रिफाइनरीज हैं इसराइल के अंदर? गिनती की 4-5 हैं. कितने एयरबेस हैं इसराइल के अंदर? गिनती के 4-5 हैं. अगर 2000 मिसाइल का थ्रस्ट आ गया इसराइल के ऊपर, क्या बचेगा इसके अंदर? कुछ भी नहीं बचना है. तो ये इसको भी पता है नेतन्याहू को. और जो मिसाल के तौर पर उसका एक क्लिप लीक हुआ था, अब पता नहीं वो कितने ऑथेंटिक था या नहीं था, लेकिन बहरहाल उसके अंदर वो क्लियरली कहता है कि हमें कोई ऐसा हमला नहीं करना है जिसके नतीजे में ईरान हम पे हमला कर दे, क्योंकि उसके नतीजे बहुत ही बुरे होंगे. फिर ये हम इन सबको मालूम है. अच्छा, ईरान पहले बहुत मोहताद था. ईरानियों ने स्ट्रेटजी बहुत चेंज की है. ईरान पहले बहुत मोहताद थे. ईरानी हमेशा कोशिश करते थे सख्त जवाब नहीं दें, हमेशा ही कोशिश करते थे. अब ईरानी लगता है जैसे यमनियों से उन्होंने कुछ सीख लिया है. हम तो समझते थे यमनियों ने ईरानियों से सीखा है, अभी लगता है नहीं, ईरानियों ने यमनियों से सीख लिया. यमनी क्या करते हैं? यमनी कहते हैं ये हमारा दिल चाह रहा है, ये हम कर रहे हैं, खत्म, बस. तो मुझे लग रहा है जैसे ईरानियों ने भी थोड़ा थोड़ा यमनियों से जुरत सीखी है कि नहीं, जब मारने का मूड हो मार दो. एक जुमला मशहूर हो गया था कि रहबर ने सिपाह से ये कहा था कि अगर अमेरिका हमला करे तो मेरे हाँ का इंतजार नहीं करना, आधे घंटे में मार देना. ये मशहूर हो गया था. एक अब पता नहीं ये था या नहीं था, लेकिन बहरहाल इस वक्त ईरानी मूड में लग रहे हैं, मारने के मूड में लग रहे हैं. तो मुझे लग रहा है नेतन्याहू रिस्क नहीं लेगा. अगर लेगा बहुत बुरा होगा. ईरानी हर चैनल से ये बता चुके हैं कि हम कुछ नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे. तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये रिस्क लेगा. शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह के बाद लीडर कौन, और क्या ये इत्तला कि वो शहीद हो चुके हैं सही है? अगर आप मुझसे एक बात पूछें, जाहिर है हम लोग सब सैयद की शहादत से बहुत मुतासर हैं. सही है, मैंने कहीं गलत तो नहीं रख दिया? हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैंने अभी आपकी खिदमत में आज किया, कम से कम 3 लेयर की लीडरशिप पहले से बनी हुई होगी, कम से कम 3 लेयर की. अच्छा, जैसे ही कोई इस तरह शहीद होता है तो इसके बाद वो क्या करेंगे? उसके बाद वो अगले का नाम ही नहीं बताएंगे. वो नाम नहीं बताएंगे. क्यों? ताकि एक तरह की उसकी जान खतरे में क्यों डालें? अगर अंदर चैनल्स ऐसे बने हुए हैं जो लीडरशिप को संभाल सकते हैं बगैर अनाउंसमेंट के. हम लोग थोड़े जज्बाती लोग हैं, हम लोग जज्बाती लोग हैं ना. तो मिसाल के तौर पर हम लोग अगर डिस्प्लेस होते, खुदा ना करे नाउज़ुबिल्लाह, अपने घरों को छोड़ के जाने पर मजबूर होते, तो अपने फाइटर्स को हर रोज SMS करके पूछ रहे होते हम लोग वापस कब आएंगे. इनके फाइटर्स ने अपने डिस्प्लेस लोगों को ये मैसेज दिया है कि हम लड़ते रहेंगे और आप लोग वापस आएंगे. मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, वो बाहर वालों ने अपने फाइटर्स को मैसेज भेजे होंगे, हमारे आने की परवाह नहीं करो, दुश्मन को मारो, हमारे आने की परवाह नहीं करो, मारो इसको. ये लोग तैयारी किए बैठे हैं, इन्होंने कमांड की चेन को ऐसे डेवलप कर लिया होगा. मैं आपको गारंटी से ये बात कह रहा हूँ कि जो फाइटर्स फ्रंट लाइन पे खड़े होंगे, अगर उनको ये खबर मिले कि पीछे सारी लीडरशिप गायब हो चुकी है, ये सरेंडर नहीं करेंगे. इनको पता होगा कि हमें करना क्या है. ये जंगों में बहुत आसानी से होता है कि कमांड और फ्रंट के दरमियान कम्युनिकेशन टूट जाती है. तो जो कमांड के साथ कम्युनिकेशन टूटती है, इस पर दसियों दफा ट्रेनिंग दी जाती है कि फ्रंट कम्युनिकेशन के ना होते हुए सरवाइव कैसे करेगा. और ये हिजबुल्लाह का मामला है जिसको इसराइल का सामना है. तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि अगर हमारी कम्युनिकेशन टूट गई तो क्या होगा. 25वीं दफा इसके ऊपर ट्रेनिंग की होगी. तो मैं आपको मुतमईन होकर कह रहा हूँ, लीडरशिप की 3 टीयर्स भी यकीनन तैयार बैठी होंगी. इसराइल नहीं मुकाबला कर पाएगा इसका. Will Iran posture on nuclear issue change if Israel attack nuclear sites? Also, there was an earthquake recently in Iran. Do you think it was nuclear test? बाज औकात पूछने वाले हमसे ऐसे पूछने लगते हैं जैसे अंदर की खबरें हमारे पास हैं.
اگر میرے پاس اندر کی خبر ہوتی تو میں احمق ہوتا کہ یہاں پہ آ کے بولتا ہے. کیسی باتیں کر رہا ہوں. جتنا اس زلزلے یا دھماکے کے بارے میں آپ کو پتا ہے, مجھے کون سا اس کے بارے میں زیادہ پتا ہوگا. ہاں انالیسس آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو, لیکن آپ یہ کہو کہ میں آپ کو بتاؤں اصل میں کیا ہوا تھا. وہ میں ایک دفعہ پاکستان سے باہر تھا تو ایک بندے خدا نے مجھ سے کہا, مولانا ہم شیعوں نے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اسلحہ مسئلہ جمع کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو میں نے کہا تم احمق سمجھ رہے ہو کہ میں بولوں گا کہ کیا ہوا ہے؟ میں پاگل ہوں کیا؟ پوری دنیا سن لیتی ہے اس طرح, پتہ بھی ہوگا تو نہیں بولوں گا, اس طرح مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا. تو بھائی اندر کا میں کوئی وہاں پہ کیا بنکر میں بیٹھا ہوں کہ مجھے پتہ چلے ایٹمی دھماک. ایرانی لیڈرشپ نے کہا ہوا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے, رہبر معظم نے کہا ہوا ہے. پارلیمنٹ کے 26 اراکین نے ایک لیٹر سائن کر کے گورنمنٹ کو بھیجا ہے کہ پلیز ایٹم بم کے بارے میں اپنی پالیسی پہ ریویو کریں, ہم نئے حالات کے سامنے کھڑے ہیں. یہ بھی ریسنٹلی ہوا ہے. تو ممکن ہے کہ وہ یہ جو کام کیا ہے 26 پارلیمنٹ کے ممبرز نے لکھ کے بھیجا کہ اس کو ریویو کریں, شاید یہ وہ پوسچر ہو جو وہ ادھر بھیجنا چاہتے ہیں کہ زیادہ تنگ کرو گے تو پھر ہم ایٹم بم بھی بنا لیں گے. ابھی تک تو ہمیں معلوم ہے کہ رہبر معظم نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے, لیکن وہ ریویو کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی. اس کے بعد لکھا ہے وائس پریزیڈنٹ جواد ظریف. جواد ظریف کب وائس پریزیڈنٹ بنا؟ یہ آج رات کہیں کل پرسوں ہوا ہے گیا, میرے نہیں خیال وہ وائس پریزیڈنٹ ہے. از ہی سنسیئر وتھ ریزسٹنس از اسرائیل ان کنٹرول آف یو ایس اے پالیسی آن مڈل ایسٹ اور ادر وے؟ ہاں پہلا سوال, وہ جواد ظریف سنسیئر ہے یا نہیں ہے, پھر وہی مسئلہ. بھائی میں کیا جواد ظریف کا جاسوس ہوں کیا میں اس کو بتاؤں کہ وہ سنسیئر ہے یا نہیں ہے؟ میں جواد ظریف کو پرسنلی پسند نہیں کرتا, میرے خیال میں بہت ڈرامہ انسان ہے, میں بالکل بلنٹلی اگر بولوں وہ, لیکن مجھے اندر کی بات کہاں سے پتہ چلے گی. ہاں مجھ سے کوئی یہ کہ اس کی پالیسیز پازیٹیو تھیں یا نگیٹو تھیں, میرے خیال میں نگیٹو تھیں. جب یہ وزیر خارجہ تھا تو اس نے بہت نقصان پہنچایا, تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کو ٹھیک ٹھاک کارنر کر دیا تھا. اور میرا انہوں نے وائس پریزیڈنٹ لکھا, مجھے نہیں پتا کیوں لکھا, اس نے تو استعفیٰ بھی دے دیا تھا. جو وہ اسپیشل ایڈوائزر تھا پریزیڈنٹ کا, اس پوسٹ سے بھی اس نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو میرا خیال میں کہ وہ اس وقت اتنا اثر نہیں ڈال سکتا, اس کے بہت غلط کچھ بیانات سامنے آئے تھے. میرا خیال میں اس کی ایران میں اس حساب سے کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. انہوں نے کہا 2006 میں حزب اللہ کی لیڈرشپ 33 روز محفوظ رہی, جبکہ 2024 میں اسرائیل کے بیروت پر ڈائریکٹ حملے کے 5ویں دن حزب اللہ قیادت سے محروم ہو گئی اور سیکنڈ لیڈرشپ بھی امکانی طور پر شہید ہے. یہ حزب اللہ کی کسی کمزوری کی علامت ہے یا اسے مصنوعی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ شہادت اس مرحلے پر عالم نہضت کی, اسے مانوی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ شہادت اس موقع پر اس مرحلے پر عالمی نہضت کی ضرورت تھی؟ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوا ہو, لیکن یہ بات کہ 2006 میں یہ ہوا تھا اور اس دفعہ یہ ہوا, تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے. جب شہید قاسم سلیمانی شہید ہوئے تھے تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ شہید قاسم سلیمانی امریکن ہٹ پہ آئے تھے یا پہلے بھی ہٹ پہ آئے تھے؟ تو ان کے ساتھیوں نے بتایا تھا کہ یہ پہلے بھی ہوا تھا کہ وہ امریکہ کی ہٹ پہ آ گئے تھے لیکن امریکنز نے نہیں مارا تھا. تو کیوں نہیں مارتے دشمن جب کوئی ہٹ پہ آ جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ڈیٹرنس. مثلا یہ بڑی عجیب سی بات ہے لیکن ذرا سوچیے گا, اس وقت دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک ہیں, کتنے ملک ہوں گے جن کے پریزیڈنٹس کو مارنا ممکن ہوگا؟ اگر اس وقت 215 ملک ہوں گے تو میں آپ کو بالکل اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم بھی 150-250 ملکوں کے پریزیڈنٹس کو مارنا ممکن ہوگا. مشکل نہیں ہوتا, مار سکتے ہیں. مار کے لوگ ہی کیا, یہ پرابلم ہے. مارو گے تو ہوگا کیا, یہ پرابلم ہے. تو امریکنز قاسم سلیمانی کو پہلے بھی مار سکتے تھے؟ ہاں مار سکتے تھے, چانس تھا. نہیں مارا تھا, کیوں نہیں مارا تھا؟ اس کو کہتے ہیں ڈیٹرنس. ان کو پتا تھا ماریں گے تو بہت برا ہوگا. اس دفعہ وہ رسک لے لیا, اچھا ہوا یا برا ہوا؟
امریکہ کے لیے تو بہت برا ہوا ہے. اسرائیل پہلے نصر اللہ کو مار سکتا تھا یا نہیں مار سکتا تھا؟ مجھے نہیں معلوم, شاید مار سکتا ہو, نہیں مارا ہوگا. کیوں؟ ان کو پتا ہوگا کہ ان کو ماریں گے بہت برا ہوگا. اب وہ برا ہوگا تو کوئی یہ پوچھے گا اب کیوں مارا؟ کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا, پھنس گئے تھے اسرائیلی, اسرائیلی ڈیڈ لاک میں پھنس گئے. اب یہ ہر وہ حرکت کریں گے جس کو کرنے پر اپنے پاؤں پہ ایک اور کلہاڑی ماریں گے. نشانی کیا ہے؟ پوری دنیا میں جتنی گالیاں ان کو پڑ رہی ہیں کبھی آج تک پڑی تھیں, تو یہ اپنے پاؤں پہ کیوں کلہاڑی مار رہے ہیں؟ ابھی دیکھو انہوں نے دو دن پہلے کیا کیا, اقوام متحدہ کی فوجیوں پہ بھی فائرنگ کر دی. صحیح, یہ کیا میسج دیا ہے انہوں نے؟ انہوں نے میسج دیا ہے لبنان کو کہ تم مطمئن رہو, تم کہیں پر بھی ہوئے ہم ماریں گے. اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں پوری دنیا ان کی کنڈمنیشن میں ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے جو آج فائرنگ کی, یہ پہلے فائرنگ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے, کیوں نہیں کی تھی؟ سمجھ رہے تھے کوئی اور راستہ مل جائے گا. ابھی اب پھنس گئے. اب وہ ہر وہ لائن کراس کر رہے ہیں جس کو پہلے کبھی کراس نہیں کرنا تھا انہوں نے. ان کو پتا تھا قیمت بہت زیادہ ہے, اب کرنی پڑے گی. کیوں؟ اینڈ ہے, یہ اپنے اختتام پہ جا رہے ہیں. جب کوئی اس طرح کی طاقت ایسی حماقتیں کرنے لگتی ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اینڈ آ گیا ہے. تو میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں, پتہ نہیں صحیح یا غلط, لیکن بہرحال مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر فرعون تھوڑی سی بھی کھوپڑی رکھتا تو اس پانی میں نہیں کودتا جس کو حضرت موسیٰ نے لاٹھی مار کے کھولا تھا. اس پانی میں اس کو نہیں کودنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ سوچتا کہ جس راستے کو حضرت موسیٰ نے لاٹھی مار کے کھولا ہے, یہ لاٹھی مار کے تو میں کیوں کودوں اس راستے میں؟ لیکن جب دماغ خراب ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے. یہ تو ادھر ہو گیا, اب ایک اور سوچیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھی, معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے, بڑی مزیدار قوم تھی. جب پانی پر پہنچے تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم تو پھنس گئے, اور معذرت کے ساتھ تم نے ہمیں مروا دیا, پیچھے دشمن آ رہا ہے, یہ بہت مارے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ماننے والے, وہ مطمئن, انہوں نے کہا ان اللہ معیا سیاحتین, اللہ ہمارے ساتھ ہے, میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ, انہوں نے کہا معیا, میرے ساتھ ہے, سیاحتین, وہ ہدایت دے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم لاٹھی مارو, یہ کرو وہ کرو, انہوں نے فوج کو ادھر پہنچا دیا. جب فوج ادھر پہنچ گئی تو ادھر فرعون اندر آنے کے لیے پر تول رہا تھا. جب قوم وہاں پہنچ گئی تو اب حضرت موسیٰ سے کہنے گی, موسیٰ جلدی کرو, لاٹھی مارو, پانی بند کرو. حضرت موسیٰ کہہ رہے نہیں, میں نے خدا کے حکم سے کھولا تھا, میں بند نہیں کروں گا. اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا, اسے کھلا چھوڑ دو. اب سوچو اس قوم کی کتنی ہوا خراب ہو رہی ہوگی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا میرے خدا نے کہا کہ راستہ کھلا چھوڑ دو, ان کی جان نکل رہی ہوگی. پھر تھوڑی دیر میں خدا نے کہا موسیٰ بند کر دو اس کو. صحیح, اس کا مطلب کیا ہے؟ جلد بازی مت کرو, خدا ساتھ ہے, خدا ساتھ, خدا سنبھال لے. دو لوگ شہید ہو گئے, تین لوگ شہید ہو گئے, تو کیا اسلحے چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں؟ خدا نے مطالع فرماتا ہے کہ کیا نبی اگر شہید ہو گئے تو تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے؟ نبی کے لیے فرماتا ہے, لیڈرشپ حزب اللہ, سید, دوسرے لوگ, کیا شہید ہو گئے تو دین چھوڑ دیں گے لوگ؟ نہیں, سید نے دین کے نام پہ عہد لیا ہے, سید نے دین کے نام پہ جان دی ہے, لوگ دین نہیں چھوڑیں گے, اس راستے کو فالو کریں گے جو سید نے دکھایا ہے. سید نے مقاومت دکھائی ہے, لوگ اس راستے پہ چلیں گے چاہے ساری لیڈرشپ چلی جائے. ایک بہت اچھا جملہ عربی لوگ نعرے میں لگاتے ہیں, اور یہ حزب اللہ بھی لگاتے تھے, لن نركع ابدا, لن نركع حتى لنا طفل يرضى, ہم نہیں جھکیں گے, کبھی نہیں جھکیں گے جب تک ہمارے پاس دودھ پیتے بچے بھی ہیں تو نہیں جھکیں گے. لن نركع, صحیح, یہ اسپرٹ ہے. تو ہم دور سے دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں, وہ لوگ اتنے پریشان نہیں ہو رہے. آپ کو مطمئن عرض کر رہا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد. ایران, پاکستان, ترکی کمزور اور مظلوم ممالک سے معاہدہ کرے,
اور ان ممالک میں اسلحہ اور میزائل فیکٹری اور صنعت کاری اور ایٹمی بم کے ٹھکانے اور اسپاٹ بنائے جائیں تاکہ ریپلیکا پروگرام تشکیل دیا جائے اور وہ ترکی جا کے اسرائیل کو بیچ کے آ جائے گا. اس بدبخت سے کچھ اپنے ملک کا میں نے نام نہیں لیا. یہ کیا کرے گا؟ چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دو. بارہ لکھا ہے. دوسرا سوال ہے, مومنین کے ذاکرین و خطیب کم علم مسلمان کلمہ گو پر تنقید کو کم کریں تاکہ اتحاد اور یکجہتی معاونت ہو سکے. یہ سوال نہیں ہے, یہ مشورہ ہے جو ہم نے نہیں مانگا تھا لیکن بھائی نے پھر بھی دے دیا ہے, تو بہت شکریہ آپ کے مشورے کا. تیسری بات انہوں نے کہی بارٹر سسٹم شروع کیا جائے, یہ بھی ایک حکم ہے جو ہم نے نہیں مانگا تھا لیکن بہرحال دے دیا گیا ہے. تو اچھا وہ دو اور مشورے ہیں اس کے پیچھے بھی, بتائیے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. اب یہودیوں کے ملک کو تباہ کرنے کا اس سے بہترین موقع نہیں ملے گا, اب اس کو ختم کر دیا جائے, یہ بھی ایک حکم ہے, آپ مان لیجئے فوراً, ورنہ یہ مظلومین کو مغلوب کر دیں گے. نعوذ باللہ. اللہ اور اس کی طاقتیں اسلام اور مومنین مسلمانوں کی حفاظت مومنین کے ذریعے کروائے. یہ ایک دعا ہے. صحیح. تو آخر تک کوئی سوال الحمدللہ نہیں آیا ہے. تو جتنے بھی احکام تھے, مشورے تھے اور دعائیں تھیں, وہ میں نے ساری پڑھ دی ہیں الحمدللہ رب العالمین. آپ اپنی سلامتی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے, کیا سید حسن نصر اللہ شہید کی شہادت میں کوئی غداری کا پہلو ہے یا اسرائیلیوں کی جدید ٹیکنالوجی ہے؟ جدید ٹیکنالوجی تو بھول جاؤ, کہ وہ جدید ٹیکنالوجی ہوتی تو غزہ ختم ہو چکا ہوتا ابھی تک. ٹھیک ہے, پھر آپ کہیں گے پھر یقیناً آپ کہہ رہے ہیں غداری ہے. نہیں, میں دونوں نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ ڈیٹرنس کا ایک اگلا لیول ہے. اب تک ڈیٹرنس کا ایک لیول کام کر رہا تھا کہ آپ اس بندے کو نہیں مارنا ورنہ بہت برا ہوگا, یہ لیول موو ہو گیا, اب آگے یہ اب موو ہو گیا. بس نہ بات یہ ہے کہ کسی نے غداری کی ہے, نہ بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی سپیریئر ٹیکنالوجی ہے, ان میں سے کوئی بات نہیں ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ جنگ کے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئے جس میں داخل ہوئے بغیر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا وہ کیوں داخل ہوئے, وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے داخل ہوئے. اب ان کو اس کا نتیجہ سہنا پڑے گا. جیسے امریکہ نے شہید قاسم سلیمانی کو مارا تھا, اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا, اس وقت تقریباً روزانہ کی بنیاد پر امریکی بیسز پر عراق میں حملے ہوتے ہیں اور امریکی فوج باہر نکل کے جواب نہیں دے پاتی ہے. اپنی ذلتوں کو لے کے وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہاں سے وہ تیل چوری کر رہے ہیں جس کی حفاظت کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا دم نہیں ہے کہ باہر نکل کے اس عراقی کو ماریں جن کے اوپر ہر روز حملہ کر رہا ہے. یہ لیول ہے جو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. زیادہ تر فلسطینیوں کے حماس کے اقدام پر راضی ہونے کی کیا انڈیکیٹرز ہیں, ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کی خاموشی عدم رضایت ہمارے سامنے نہ آ سکی ہو؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خاموش ہیں شاید عدم رضایت کی نشانی ہو, تو وہ خاموش کب ہے؟ مثلا اگر وہ راضی نہ ہوں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ٹنلز کا اسرائیلیوں کو خبر دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا. کیا کوئی ایک آدھ ٹنل ہے وہاں پہ؟ سینکڑوں ہیں. اگر فلسطین کی پبلک خبر دینے پہ آ جاتی نا تو یہ ہاسٹیجز جو 200 کے قریب ہاسٹیجز فلسطینی گھروں میں رہ رہے تھے یہ سب کے سب خبر جا چکی ہوتی. نہیں گئے, ابھی تک ہاسٹیج نہیں چھوڑا سکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب فلسطینی چھپا رہے ہیں, اپنی جان کے اوپر قیمت دے کے چھپا رہے ہیں. یہ نشانی ہے کہ وہ ساتھ دے رہے ہیں, ورنہ یہ نہیں چل سکتا تھا. ابھی آپ ایک بات سوچیں, ٹنل کے نیچے کتنے دن کا کھانا لیے بیٹھے ہیں کہ ایک سال گزر گیا ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سال کا کھانا لے کے نیچے بیٹھے ہوں, ایک سال کی میڈیسنز لے کے بیٹھے ہوں, یا ایک سال سے بھوکے بیٹھے ہوں؟ ان میں سے کوئی چیز پاسبل نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اوپر والے اپنا پیٹ کاٹ کے نیچے والوں کو کھلا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. ایک اور راستہ ہے جو میری عقل میں تو نہیں آتا, وہ کیا؟ یہ ٹنل کسی اور ملک میں جا کے کھل رہی ہے جس کو اسرائیل نہیں پکڑ پا رہا ہے. یہ بہت مشکل ہے کہ ٹنل مثال کے طور پر کسی ایسے ملک میں کھل گئی ہے, کراس بارڈر, کراس کنٹری, یہ بہت مشکل ہے. اس کا مطلب ہے اوپر والے قربانی بہت دے رہے ہیں کہ نیچے والے نیچے بیٹھے میں کھانا بھی کھا رہے ہیں زندگی بھی گزار رہے ہیں اور مقابلہ جاری ہے. اگر فلسطینی ساتھ نہیں دیتے پھر نہیں ہو سکتا تھا. پہلے 33 روز کے بعد ہی اسرائیل کو جنگ بندی اور اعلان شکست کی طرف جانا پڑا تھا. اب وہ 1 سال سے اوپر جا رہا ہے, اسے آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آخری جنگ ہو سکتی ہے. پہلے 33 دن کے اندر ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس سے آگے جائیں گے پوری دنیا کی پبلک اوپینین ہمارے خلاف ہو جائے گی. اب پوری دنیا کی پبلک اوپینین ان کے خلاف ہو چکی ہے, ان کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. اب تو وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب اسٹریٹجی ہے کہ پورے کو جلا دو. میں نے عرض کیا یہ اسٹریٹجی آخری ہتھیار ہوتا ہے کسی ظالم کا, آخری ہتھیار ہوتا ہے, خاص کر آج کے زمانے کے اندر. آج کے زمانے میں کوئی احمق ڈکٹیٹر بھی یہ کام نہیں کرتا ہے کہ وہ برن لینڈ والی اسٹریٹجی پہ جائے. یہ جاتا ہی وہ ہے جس بیچارے کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے. تو ان کمبختوں کے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے, وہ یہ پوری دنیا کے اندر گالیاں کھا رہے ہیں. اچھا, اگر یہ سوچ رہے ہیں, میرا نہیں خیال ہے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لوگ بھول جائیں گے. نہیں بھولیں گے, یہ بھولنے والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں, اس کو دنیا یاد رکھتی ہے. تو پریکٹیکلی اسرائیلی اپنے مستقبل سے ناامید ہو چکے ہیں. اگر اپنے مستقبل سے ناامید نہ ہوتے, یہ برن لینڈ پہ نہیں جاتے. نمبر 2, یہ نصر اللہ کو شہید نہیں کرتے. یہ اپنے مستقبل سے ناامید ہو چکے ہیں, اس لیے خاطر انہوں نے اس کام کو کیا ہے. 1 اور 2 سوال بس, اور انشاءاللہ سہمت تمام. ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. لبنان حزب اللہ کے ساتھ ہے تو انہیں فضائی دفاع کے لیے حق کیوں نہیں دیتا؟ کون دے؟ لبنان کی حکومت. لبنان کی حکومت کے پاس ایئر ڈیفنس ہے کیا؟ لبنان کے پاس کیا ہے کہ وہ حزب اللہ کا ساتھ دے یا نہ دے؟ تو حزب اللہ اس کا ساتھ دے تو وہ حکومت بچ رہی ہے, ورنہ اسرائیل اس کو اٹھا کے پھینک چکا ہوتا ابھی تک. لبنان کے پاس کیا رکھا ہے کہ وہ دے دے؟ 2, جس علاقے میں محمود عباس حاکم ہیں وہاں کے لوگ حماس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ ویسٹ بینک کے لوگ محمود عباس کی حکومت کیوں نہیں گراتے؟ ویسٹ بینک پہ محمود عباس اتنا ہی بے بس ہے جتنا وہ غزہ میں بے بس ہے, اس سے زیادہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے وہاں پہ. اصل محمود عباس کر کیا رہا ہے آج کل؟ کہاں ہے اس کا نام؟ غزہ کے اندر تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے. ویسٹ بینک کے اندر جو ابھی تک کی رپورٹ ہیں, تقریباً 6,000 لوگوں کو ویسٹ بینک سے اغوا کر کے اسرائیلیوں نے غائب کیا ہوا ہے. اگر ویسٹ بینک کے جوان مقابلہ نہیں کر رہے تو یہ غائب کیوں ہو رہے ہیں؟ کتنے ہزار تو خود ویسٹ بینک کے اندر شہید ہوئے ہیں. ہر دوسرے تیسرے دن ویسٹ بینک کے اندر کارروائی ہو رہی ہے. تو ابھی آپ ان جوانوں سے کہیں تم اسرائیل سے مت لڑو, جا کے محمود عباس سے لڑو, یہ کیا پاگل پن ہے کہ اس فلسطینی بجائے یہ کہ دشمن سے لڑے اپنے فلسطینی سے لڑنا شروع کر دے؟ اس سے لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی طاقت سے فائدہ کیا ہے؟ نقصان کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں محمود عباس کی حکومت گرا دے, تو آپ کے خیال میں محمود عباس کی حکومت گر جائے گی, پھر وہاں پہ حماس کی حکومت بن جائے گی کیا؟ کیا اسرائیل وہاں حماس کی حکومت بننے دے گا؟ تو اس محمود عباس کے ہونے نہ ہونے سے آپ کو کوئی فائدہ نقصان نہیں, اس کو پڑا رہنے دو وہاں پہ. آپ اپنا کام کرو جو اسرائیل سے لڑنا ہے, اس سے لڑ کے کیا ملنا ہے؟ ایرانی صدر کی شہادت حادثاتی تھی یا اسرائیل کی سازش ہے؟ میں ابھی اس پہاڑی پہ جا کے دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں. زیادہ زیادہ یہی کہوں گا بھائی, بھائی میرے, ہم لوگ نظام کے تابع ہیں. اگر نظام یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انویسٹیگیشن کر لی ہے, یہ حادثہ تھا, اب میں اس کے اوپر اجتہاد نہیں کروں گا کہ حادثہ تھا یا نہیں تھا. اور میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں, اگر نظام نے یعنی جمہوری اسلامی نے آفیشیلی, سپاہ نے آفیشیلی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ یہ حادثہ تھا اور مجھے پرسنلی لگا کہ حادثہ نہیں تھا, کسی نے مارا ہے, میں اپنی زبان سے پبلک کے سامنے وہی بولوں گا جو نظام نے کہا ہے. میں یہ حماقت نہیں کروں گا کہ میں پبلک کے سامنے بیٹھ کر اس کے خلاف بولوں جو حکومت نے آفیشیلی کہا ہے اور سپاہ نے آفیشیلی کہا ہے. میری حیثیت کیا ہے؟ میں کیوں لوگوں کو ایسی کوئی بات کہوں جو سسٹم کے خلاف جائے گی؟ ہوگی بھی تو نہیں کہوں گا, البتہ ہے بھی نہیں. میں وہی مانوں گا سب سے پہلے جو سسٹم مجھے کہہ رہا ہے. آپ ورنہ پھر سسٹم کی تبعیت کیسے کہتے ہیں؟ نظام کی حمایت کیسے کہتے ہیں پھر؟ یہ کہ جو میرے دل میں آئے چاہے نظام کے خلاف بول رہا ہوں میں بولتا رہوں, پھر کہاں کی تبعیت ہے بھائی؟ پھر کہاں کی حمایت ہوئی ہے؟ اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے، اپنے آپ کو چمکانے کے لیے. یہ جو ہمارے بعض دوست صاحبہ واٹس ایپ کے گروپوں پہ لکھتے رہتے ہیں، ایرانی حکومت نے تو یہ کہا ہے لیکن ہمارے خیال میں ایسا ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ خیال اپنے پاس رکھو اگر ایسی کوئی بات ہے. سسٹم کو اسٹرانگ کرو، نہ کہ سسٹم کو اندر سے کمزور کرنے کو. البتہ ہم جیسوں کی حیثیت کیا ہے کہ ہم سسٹم کو کمزور کریں گے؟ الحمدللہ اس سسٹم کے اندر لاکھوں شہداء کا خون بسا ہوا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو کوئی اٹھا کے اتنی آسانی سے پھینک دے مثلا، نہیں. یہ سب بہت بہت مضبوط ہے الحمدللہ رب العالمین. لکھا ہے کہ آرٹیفیشیل ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اہمیت شاید نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے اوپر مقاومت کا کتنا عبور ہے. اب پہلے والے نے تو اس پہاڑی پہ بھیجا تھا جہاں شہید رئیسی گرے تھے، اب میں جاؤں گا حزب اللہ کے بنکر میں، وہاں جا کے دیکھوں گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہ لوگ کتنی استعمال کر رہے ہیں، پھر میں آپ کو آ کے بتاؤں گا. بھائی ہم لوگ ایزیوم کر سکتے ہیں، میں ایسی مذاق اس لیے کر لیتا ہوں تھوڑا سا ٹینشن کم ہو جائے، لوگ تھک جاتے ہیں، میں بھی تھک جاتا ہوں. ورنہ جس نے کوشچن کیا ہوتا ہے میں اس کی ظاہر وہ تھوڑی کرنا چاہ رہا ہوں، اس نے کوشچن صحیح کیا. وہ لوگ کتنا استعمال کر رہے ہوں گے. میں نے ابھی آپ سے ایک بات کہی تھی، وہ یہ کہ میں رہبر معظم کے حکم کی روشنی میں موظف ہوں کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو لبنان اور فلسطین کے لیے استعمال کروں. صحیح. حزب اللہ کے جوان کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس کے کام میں آنے والی ہوئی تو وہ کیوں استعمال نہیں کرے گا؟ یقیناً استعمال کرے گا، جس لیول پہ کر سکتا ہے کر رہا ہوگا. تو یہ تو بات 2+2=4 ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور اسی تناظر میں نیوکلیئر اور اے آئی ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کس کو ایڈوانٹیج ہے؟ یہ بہت مشکل ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ مثلاً نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کس کو ایڈوانٹیج ہے. اس وقت جو نظر آ رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو واضح ایڈوانٹیج حاصل ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. تو اگر اس وقت مجھ سے کوئی پوچھے دو ٹیکنالوجیز، نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، کون سی سپیریئر رہے گی؟ فیوچر کو دیکھتے ہوئے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سپیریئر رہے گی میرا اپنے خیال. اس میں کسی مجھے بنکر میں جا کے خبر نہیں دینی پڑ رہی، یہاں بیٹھ کے بھی بول سکتا ہوں. ہم پاکستان میں رہ کر مقاومت اور امام کی فوج کو کس طرح تقویت دے سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. اور اس صفاق حکومت کی نابودی اور اسلامی حکومت کا قیام کس طرح ممکن ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا رہبر کے فرمان کی روشنی میں جو آپ کی بہترین صلاحیتیں ہیں ان کو آپ استعمال کریں اس مقصد کے لیے، اس کو استعمال کریں. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، یہ میں ایسی فائنل ٹچ دیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے جب کیریئر پلاننگ کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں پیسے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور جب ایک کیریئر لے کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں مولانا میں تو فلاں ہوں، اب آپ بتائیں میں اسلام کی خدمت کیسے کروں. جب تم کیریئر چوز کر رہے تھے تب کیوں نہیں پوچھا تھا؟ تب بھی تو پوچھتے، تب ہم کہتے ہیں کہ بھائی جا کر یہ دیکھو معاشرے کی ضرورت کیا ہے پھر کیریئر کا انتخاب کرو. اس وقت میں نے عرض کیا اس وقت صرف ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیسہ کہاں سے آئے گا. اس کے بعد جا کر اپنے آپ کو ایسی جگہ پھنسا دیتے ہیں جہاں سے تقریباً بیکار ہو جا چکے ہوتے ہیں. مثلا مجھ سے کوئی پوچھے آپ چاہیں گے تو کہاں بھیجنا چاہیں گے، میں کہوں گا بھائی سوشل سائنسز میں جاؤ. آپ کہیں گے ہمیں ٹیکنالوجی میں پیچھے پھینکنا چاہتے ہیں. نہیں، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، دنیا کے جتنے باسز ہوتے ہیں یہ ٹیکنیکل سائنٹسٹ نہیں ہوتے، یہ سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں. ہم لوگ غلامی میں پھنسے اسی لیے کہ ہم لوگ اس فیلڈ میں بہت ہی کمزور تھے، اور یہی ہماری اویئرنیس نہ ہونے کا سبب بنا. تو مثلا آپ کہیں گے پریکٹیکل سائنسز میں نہ جائیں، ضرور جائیں، وہ تو خواہ نہ خواہ لوگ جائیں گے، لیکن اس وقت پرائیورٹی میرا اپنے خیال ہے سوشل سائنسز کے اوپر ہے، اس میں جانا پڑے گا تاکہ ہم وہاں سے رزلٹ لے سکیں، اپنی قوم کے لیے کچھ پلاننگ کر سکیں. ابھی چند دن پہلے میں پاکستان سے باہر کینیڈا میں ایک جگہ پہ تھا تو انہوں نے اپنے سینٹر پہ ہمیں انوائٹ کیا اور کہا آپ ہمیں کچھ بتائیں. تو میں نے کہا بھائی آپ کی جو سینٹر کی جو کمیٹی ہے اس میں کتنے لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں. میں نے سب کا پروفیشن کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر ہے، ایک اکاؤنٹنٹ، ایک آئی ٹی، یا تو ڈاکٹر تھے یا آئی ٹی کے تھے، ایک آدھ کوئی اور فیلڈ کا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میں کوئی سوشل سائنٹسٹ ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک ہاسپٹل بنا لیا ہے جس میں ڈاکٹر نہیں ہے. آپ سوسائٹی پہ کام کرنے بیٹھے ہیں، ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو سوسائٹی کو کام کرنا چاہتی ہے اور اس کے پاس سوشل سائنٹسٹ نہیں ہے. آپ ڈاکٹر کے بغیر علاج کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہماری قوم کے ساتھ المیہ ہے. بڑے بڑے اداروں کے پاس سوشل سائنٹسٹ نہیں ہیں اور وہ سوسائٹی پہ کام کرنا چاہتے ہیں. یا تو آپ مجھے بتا دیں گے بھائی ہمیں کسی کام کے لیے اسپیشلسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو پھر تو جو کارنامے ہوں گے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. تو یہ ہماری مشکل ہے اور یہ ہماری آرگنائزیشن کے اندر مشکل ہے. ابھی بھی ہماری جو بہت اچھی سوشل آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر زیادہ تر ٹیکنیکل سائنسز کے لوگ ہیں، سوسائٹی کو پہچاننے والی مہارت نہیں ہے. بہرحال یہ بیچ میں آ گیا، اللہ سے آخر میں چونکہ یہاں پر میں ہی بیٹھا ہوں تو میں ہی دعا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، خدا واللہ تجھے واسطہ قرآن کریم کا، اے پاک پروردگار تجھے ان شہادتوں کے شہیدوں کے مقدس خون کا واسطہ، اس جنگ کے اندر دین اسلام امام کے نام امامت کو اور شیعہ کی فکر کو فتح نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ دین کا، اے پاک پروردگار تجھے اس ہدایت کا واسطہ جو تو نے نازل کیے قرآن و نبی کے ذریعے ان کی اولاد کے ذریعے سے، ہمیں ان کی تابعداری نصیب فرما، ان کے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرما. خداوندہ مجاہدین اپنے جہاد میں مشغول ہیں، اہل مقاومت اپنے جہاد میں مشغول ہیں، خداوندہ ان مجاہدین کو فتح و نصرت نصیب فرما، ان کے مقابل آنے والے ظالموں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، اہل بیت کی مظلومیت کا واسطہ، وقت کے مظلوم ترین امام، وقت کے امام کو ان کے ظہور کے اندر تعجیل، ہمیں ان کے رخ انور کی زیارت اور انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے ہمیں دنیا کی زندگی سے نوازا ہے، پاک پروردگار تیرا کرم ہے، ہمیں بہترین موت نصیب فرما، ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما. پاک پروردگار ہماری زندگی کے ذریعے اور ہماری موت کے ذریعے ہمیں دین کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بجاه نبيك وعترته الطاهرين. ہم سب لوگ ظاہر ہے کہ سید حسن نصر اللہ کے مقروض ہیں، ان کا ہم پر ایک احسان ہے، انہوں نے ہمیں عزت دی ہے، حقیقت دی ہے. رہبر معظم نے، سید حسن نے، حوثیین نے، عراق کے مجاہدین نے، ان مجاہدین نے ہمیں عزت دی ہے. ہم لوگ ان عزتوں کو ان کے نام کی وجہ سے لے پائے جس کے لیے ہم نے بھی کچھ نہیں کیا تھا، حقیقت یہ. تو سید حسن کی، سید حسن رسول اللہ کی روح کی بلندی کے لیے، یہ بہت تکلیف دہ ہے ان کی روح کی بلندی کے لیے کہنے میں، اتنی بلند روح ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کے فرمان کی روشنی میں ان کی روح کی بلندی کے لیے، تمام شہداء کی ارواح کی بلندی کے لیے، حتیٰ جو اس سرزمین کے شہداء ہیں، علماء جنہوں نے دین کی خدمت کی، ان تمام کی ارواح کی بلندی کے لیے آپ کے اور ہمارے مرحومین بھی اس میں کاش شامل ہیں. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص، اس سے پہلے ایک مرتبہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں کچھ سوال پڑھتے وقت مذاق کرتا ہوں بعض جگہوں کے اوپر، اس کی وجہ سے کچھ دوستوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ مولانا آپ نے میرا سوال پڑھتے وقت ایسی ایک بات کہی، میرے سوال پہ لوگوں کو ہنسایا تو ناراض ہو گئے وہ لوگ. تو اب میں احتیاطاً یہ کرتا ہوں، ابھی بھی مذاق کرنا نہیں بند کیا ہے میں نے، میں بھی مذاق کرتا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں لوگ تھکنے لگے ہیں، تو میں ان کو چائے تو نہیں پلا سکتا، کم سے کم ایک جوک سنا سکتا ہوں تاکہ تھوڑا سا خوش ہو جائے. بہرحال دل آزاری مقصود نہیں ہے، جو سوال کرنے والا ہے اس کو ڈسکریج کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ لوگوں کو تھوڑا سا ہنسایا جائے. تو اگر کسی کو لگے کہ میں نے اس کی انسلٹ کی ہے، مجھے کیا پتا کسی نے کیا سوال کیا، تو میں تو جانتا بھی نہیں ہوں اور نہ میرا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ میں سوال کرنے والوں کو ڈسکریج کروں. نہیں، آپ الحمدللہ سوال کرتے رہیے اور یہ ہمارا کام ہے، ہم جواب دیں گے جہاں تک ہو سکتا ہے، باقی ایک آدھ جملہ کہہ کے تھوڑا سا تھکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ خدا آپ کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ آپ کی سلامتی میں اضافہ فرمائے، اور ہماری اور آپ کی جانوں کو دین کی نصرت میں قرار فرمائے، انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد.